الحمد لله الذي لا يغفر الذنوب والسجود ولا يغفر الخطاه والجود إذ كل روح منتهب سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المصيد والحرم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سيرة جادة معصومين في سلسلة آج ہماری پانچویں نشست اور آج کی گفتگو کا موضوع امیر المومنین کی ذات اقدس. اگر کہ اس سے پہلے بدقسمتی سے جن دو معصوموں کے حالات ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دو تقریریں ان کے لیے بالکل ناکافی ثابت ہوئی, اور ہمیں شدت کے ساتھ اس بات کا احساس کہ آنے والے اپنے ایمانی جذبے, اپنے ایمانی جوش اور اپنے ایمانی شوق کے ساتھ تشریف پر لائے, لیکن کسی ایک موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکی, اور بہن ہی یہی مجبوری جب ہم نے اس مواد کو اور ان تاریخی حقائق کو دیکھا جتنے آپ کے سامنے پیش کرنا, تو بہن ہی یہی مجبوری آج کی نشست کے بارے میں بھی محسوس ہوئی. بہرحال کتنا کہا جا سکتا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک معصوم کی زندگی کے ہر گوشے پر روشنی ڈالنے کی ناکام کوشش کریں, یہ زیادہ بہتر اور مناسب محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ معصوم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو لیا جائے اور اسی پر مکمل طریقے سے گفتگو کی جائے. چنانچہ مولا کائنات کے بارے میں ہماری زیادہ تر گفتگو تاریخی پس منظر میں ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ سیرت امام کے وہ پہلو نہ آئیں کہ جن کی لوگوں کو زیادہ توقع ہوتی. اب اس سے پہلے کہ ہم امیر المومنین کی زندگی کے تاریخی پس منظر پر گفتگو کا آغاز کریں, اپنے اسی معمول اور طریقے کے مطابق جو اب تک ہر معصوم کی زندگی کے سلسلے میں رہا, ایک چھوٹا سا خلاصہ امیر المومنین کی زندگی کا, کہ امیر المومنین کا اس میں گرامی اختلاف ہے علماء کے درمیان کے اصلی نام کیا تھا, لیکن تقریباً یہ بات متفقہ طور پر طے پا چکی ہے کہ علی نام رکھا گیا, اور یہ وہ نام تھا کہ جو خدا کی طرف سے عطا ہوا, اور اس کا ثبوت ابھی آج کی ہماری تقریر میں آ جائے گا. تو نام علی تھا, والد ماجد حضرت ابو طالب, والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد. سیفت سے یعنی اعلان نبوت سے 10 سال قبل 30 عام الفیل میں 13 رجب کی تاریخ کو خانہ کعبہ میں آج کی دنیا کے اندر ظاہری طور پر تشریف لائے, اور 21 رمضان 40 ہجری کو کوفے کے شہر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نجف و اشرف میں مزار افسد ہے, اگرچہ اس مسئلے پر بھی علماء کا اختلاف موجود. امیر المومنین کی تمام تر زندگی 4 واضح حصوں میں تقسیم. پہلا حصہ ہجرت سے پہلے کا ہے کہ جو تقریباً 23 سال کی زندگی پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ ہجرت سے لے کر وفات رسول تک کا ہے کہ جس کا عرصہ تقریباً 10 سال کا. تیسرا عرصہ بعد وفات رسول سے لے کر حضرت عثمان کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک, اور چوتھا اور آخری حصہ حضرت عثمان کے دنیا کے جانے سے لے کر امیر المومنین کی شہادت تک کا. اور یہ 4 حصے ایسے کہ ہماری انتہائی توجہ کے مقتضی ہیں, اور اگر ان 4 حصوں پر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیا جائے کہ مولا کائنات عمر کے جس دور سے اس حصے میں گزر رہے تھے, تو گفتگو کا کچھ زیادہ لطف آ سکتا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ امیر المومنین کے والد اور والدہ. جناب ابو طالب کا تذکرہ عام طور پر ہماری مجالس میں ہوتا رہتا ہے, اور بہت زیادہ کثرت سے ہوتا رہتا. جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ بھی حتی المقدور ہمارے علماء کرام اور قاضی نے عزام کرتے ہیں, بس اس اعتبار سے کہ ہماری گفتگو کا یہ پہلو نامکمل رہ جائے تھوڑا تذکرہ حضرت ابو طالب کا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو طالب کے بارے میں روایتیں یہ ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے سب بیٹوں میں سب سے زیادہ جن پر حضرت عبد المطلب کو اعتماد تھا وہ حضرت ابو طالب تھے. پیغمبر اسلام سے 35 سال حضرت ابو طالب تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو طالب 35 سال کے تھے اور حضرت ابو طالب اور پیغمبر اسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد سے اس اعتبار سے ان دونوں میں محبت اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کے باقی جتنے بیٹے تھے باپ سب کا ایک تھے لیکن مائیں الگ الگ. البتہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ان دونوں کی والدہ بھی ایک ہی تھی اور باپ بھی ایک ہی تھی. حضرت ابو طالب کے اوپر حضرت عبد المطلب پر اتنا زیادہ اعتماد اور بھروسہ تھا کہ جب حضرت عبد المطلب نے وفات پائی اور وقت وفات قریب آیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام عہدے حضرت ابو طالب کے حوالے کیے اور اپنے پاس خدا کی سب سے بڑی امانت یعنی یتیم عبداللہ کو بھی حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا. حضرت ابو طالب کے جو مکے کے اندر اعلان رسالت سے پہلے ہی شیخ مکہ رئیس الافقہ وغیرہ کے ناموں سے اور الفاظ سے مزین اپنے دور کے انتہائی شجاع ترین انتہائی با اخلاق اور انتہائی حلیم شخص مانے جاتے تھے. ابھی گفتگو آگے بڑھے گی تو حضرت ابو طالب کے فضائل اور حمایت آپ کے سامنے آئیں گے. حضرت ابو طالب کے بارے میں روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین جو ذمہ داری تھی مکہ مکرمہ کی یعنی حاجیوں کے کھانے اور پانی کا انتظام کرنا وہ حضرت ابو طالب سے سپرد کیا گیا اور حضرت ابو طالب اعلان رسالت تک ہر پاس اس خدمت کو انجام دیتے رہتے تھے. حضرت ابو طالب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مالی حالت انتہائی کمزور تھی لیکن اس کے باوجود تمام مکے کا سردار منتخب کر لیا گیا تھا اور یہی امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان کیا کہ میرے باپ وہ تھے کہ جو باوجود نادار ہونے کے اور باوجود دولت رکھنے کے سردار بنے اور وہ پہلے سردار تھے کہ جن کے پاس کوئی دولت نہ تھی. حضرت ابو طالب کو حاجیوں کی خدمت کا اتنا شوق تھا کہ روایات کے مطابق ایک سال حضرت ابو طالب کے پاس اتنے پیسے نہ رہے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کر سکے اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے. چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس سے جو زمانے میں مالی اعتبار سے کافی مستحکم سے رجوع کیا اور ان سے قرضہ طلب کیا. حضرت عباس نے 10,000 درہم کا قرضہ دے دیا حضرت ابو طالب کو اور حضرت ابو طالب نے یہ تمام پیسے لے کر حاجیوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دیے. اب روایت یہ ہے کہ آہستہ سال آیا اور حضرت ابو طالب کی حالت تمام تھا. حضرت ابو طالب کی مالی حالت اتنی خراب رہی کہ حضرت ابو طالب نہ اس قرضے کو ادا کرنے کی حیثیت میں تھے اور نہ ہی اتنا پیسہ ان کے پاس تھا کہ حاجیوں کی سال بھی خدمت کر سکتے. چنانچہ حضرت عباس نے ایک مرتبہ پھر جب حضرت ابو طالب نے ان سے رجوع کیا تو 14,000 درہم دیے لیکن ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط یہ لگائی کہ اگر تم نے اس قرضے کو بھی آئندہ سال تک ادا نہ کیا تو اس کے بعد حاجیوں کی خدمت کا سارا منصب ہمارے پاس آ جائے گا. حضرت ابو طالب اگر چاہتے تو حاجیوں کو اسی قسم کے کھانے کے اوپر چڑھا سکتے تھے جس قسم کے کھانے کے اوپر آج کل کے مومنین دعوت پر کے کروایا کرتے ہیں لیکن حضرت ابو طالب کو ہوتا کن جانا قبول تھا یہ قبول نہ تھا کہ ان کے گھر آیا ہوا اللہ کا مہمان کسی بھی حیثیت سے خالی پیٹ یا غیر مطمئن چلا جائے. چنانچہ روایات یہ ہے کہ 14,000 درہم کا مزید قرضہ لیا اور اس کے بعد اس قرضے کو ادا نہ کر سکے تو اس کے بعد والے سال میں یہ عہدہ حضرت عباس نے حضرت ابو طالب سے لے لیا اور حضرت ابو طالب کی نسل سے یہ عہدہ ختم ہو کر حضرت عباس کی نسل میں چلنے لگا. حضرت ابو طالب نے اس عہدے کی قربانی گوارا کر لی لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ وہ شخص جو خدا کے گھر کی مہمانی کرنے آ رہا وہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے اندر یا مصیبت میں مکے کے اندر زندگی گزارا کرے. حضرت ابو طالب کی زندگی کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جب آپ اس چیز پر غور کریں کہ عرب کا وہ دور تھا کہ جب ذرا سی بات پر لوگ تلوار نکال لیا کرتے تھے. شراب بالکل عام تھی, گھر گھر جوا ہوا کرتا تھا اور اس قسم کے کام برائی سمجھے ہی نہیں جاتے تھے. تمام تاریخوں نے اس وقت لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے دین اسلام کے آنے سے پہلے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا اور عرب کے یہ دو آدمی نمایاں ترین ہستیاں تھے ایک حضرت عبد المطلب اور ایک حضرت ابو طالب کے جو باوجود یہ کہ شراب عام تھی اور باوجود یہ کہ اسلام نہیں آیا تھا اس کے باوجود شراب سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ بھی کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں، لیکن ذرا دیکھیں کہ ہم آج کے اس دور میں کہ جب اسلام آ گیا، اسلام کے اصول آ گئے، اسلام کے قوانین آ گئے، اگر ہم سے رزق حلال و حرام کی باتیں کی جائیں تو منہ بند ہو جاتا ہے، چہرے اتر جاتے ہیں، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، ایمان ٹکرانے لگتا ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ اس دور کے اندر کہ جب رزق حلال و حرام کا کوئی معیار ہی نہیں تھا، جب رزق حلال و حرام کا کسی قسم کا فرق نہ تھا، روایت یہ ہے کہ اس دور میں حضرت ابو طالب کے رزق حلال کی اتنی احتیاط تھی کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ سیلاب کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا، سیلاب آیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں گر پڑی اور خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا مسئلہ درپیش ہوا، تمام قریش کے سردار اس مقام پر بیٹھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے متولی یہی قریش تھے، یہ اس مقام پر بیٹھتے ہیں اور اب یہ بیٹھ کر میٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے طریقے سے کی جائے، طے پایا کہ خانہ کعبہ کو اس طریقے سے تعمیر کیا جائے گا، چنانچہ اس کے مطابق روایت یہ ہے کہ سب چلے اور جا کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھودا تاکہ نئے سرے سے مستحکم بنیادوں پر دیواریں قائم کی جائیں، لیکن جیسے ہی دیواروں کو کھودا گیا تو سب نے دیکھا کہ ایک انتہائی زہیرہ خطرناک اشتہا خانہ کعبہ کی بنیاد کے اندر بیٹھا ہوا، اور جس قسم کا وہ اشتہا ہے کہ جس کی شکل دیکھ دیکھ کر ہر ایک کانپا جا رہا، تاریخ یعقوبی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب جب سب لوگوں نے اشتہے کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ بھی اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، اس حالت میں خانہ کعبہ کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، سب پریشان ہو گئے، سب گھبرا گئے، ایک مرتبہ تمام اہل قریش کی ایک اور میٹنگ طرف کی گئی جس میں یہ مسئلہ ایجنڈے پر رکھا گیا کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے اس کی بنیاد پر تو ایک اشتہے نے قبضہ جمع کیا، حضرت ابو طالب بھی موجود تھے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی رائے دی، کوئی نہ کوئی مشورہ دیا، لیکن حضرت ابو طالب کا ایمان دیکھیے اور حضرت ابو طالب کی فقا کی پابندی اس دور میں دیکھیے کہ جب فقا کا ظاہری طور پر وجود نہ تھا، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں تاریخ یعقوبی کے الفاظ، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خانہ خدا کو تعمیر کرو تو یاد رکھو کہ یہ خدا کا گھر ہے، تمہارا ارادہ جس طرح سے تعمیر کرنے کا تھا اس طرح سے تعمیر کرو گے تو خدا کبھی تعمیر نہ کرنے دے گا، ایسا کرو کہ ہم میں سے ہر ایک کی عہد کرے کہ آج سے وہ نکلے گا صرف حلال طریقے سے روزی حاصل کرے گا اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے روپے جگہ جمع کیے جائیں گے، جب یہ پیسے اتنے ہو جائیں کہ ان سے کعبے کی تعمیر ہو سکے تب ہم کعبے کی تعمیر کریں گے، اور اپنے اس وقت کے پیسے کہ جس میں جوئے کا پیسہ بھی شامل ہے، جس میں سود کا پیسہ بھی شامل ہے، جس میں دوسرے پیسے بھی شامل ہیں، اس کو خانہ خدا کی تعمیر میں نہ لگائیں گے۔ روایتیں یہ ہیں کہ قریش جو حضرت ابو طالب کا اطلاق سے پہلے انتہائی احترام اور تقریب کیا کرتے تھے اس بات کو مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد قریش کے تمام لوگوں نے محنت کی، دو چار دن میں اتنے پیسے آ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر شروع کی جا سکے، تو اب ذرا رزق حلال کی اہمیت دیکھیں اور حضرت ابو طالب کی احتیاط دیکھیں۔ روایت یہ ہے کہ رزق حلال سے سامان خرید کر جب یہ لوگ بنیادیں تعمیر کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ شاہ اسی صورت میں وہاں پر بیٹھا ہے، ایک مرتبہ تو حضرت ابو طالب کی طرف مڑے اور غالباً شکایت کرنا چاہتے ہوں گے کہ ایک تو تم نے ہمیں اتنی زحمت و مشقت میں ڈالا کہ ہم نے رزق حلال کے لیے اتنی پریشانی اٹھائی اور پھر بھی ہمارا کام نہ ہوا، لیکن تاریخ یعقوبی کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی سب حضرت ابو طالب کی طرف شکایت کے انداز میں مڑے، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے پرندہ اڑتا ہوا آیا ہے، آنے کے بعد وہ اس اشدہ کے اوپر چپتا اور اپنے پنجوں میں اشدہ کو ڈانٹ کر آسمانوں کی طرف کھول گیا اور خانہ خدا کی بنیاد مکمل طور پر ان لوگوں کے استعمال کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے بعد خانہ خدا کی تعمیر کی گئی۔ تو ذرا غور کریں حضرت ابو طالب کا یہ واقعہ، تاریخ یعقوبی ہماری کتاب نہیں، حضرت ابو طالب کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب واقف تھے رزق حلال سے بھی، رزق حرام سے بھی، اس سے بھی واقف تھے کہ خانہ خدا کی تعمیر کس انداز اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی انتہائی تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ حضرت ابو طالب کو مسلمان تسلیم کرنے ہی سے انکار کیے دیتا ہے، جبکہ روایتوں کے مطابق حضرت ابو طالب کا ایمان اور پیغمبر اسلام پر اتنا مستحکم تھا کہ اب جب کبھی حضرت ابو طالب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اس وقت تک کسی اپنے بیٹے کو دسترخوان پر سے لقمہ توڑنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے جب تک کہ پیغمبر اسلام آ کر پہلے لقمہ نہ تولیں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا مشاہدہ یہ تھا اور ایمان یہ تھا کہ جس دن پیغمبر نے پہلے کسی اور نے ہاتھ بڑھایا اس دن رزق اتنا ہی رہتا تھا جتنا آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا تھا، اور جس دن حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا کہ پہلے میرے بھتیجے نے روٹی کو ہاتھ لگایا تو روایت یہ ہے کہ کھانے والے کھاتے رہتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا لیکن دسترخوان کی کسی چیز میں کمی نہ آتی تھی۔ تو یہاں تک روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب نے دسترخوان پر آ کر بیٹھے تھے، بھوک زیادہ لگ رہی تھی، دودھ کا پیالہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد منہ سے لگا کر دودھ پینا چاہتے ہیں، حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ چھین لیا اور چھیننے کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے تم ابھی اس سے آزاد نہیں ہوئے جب تک کہ تمہارا بھائی آ کر پہلے اس دودھ کو استعمال نہ کر لے۔ حضرت ابو طالب کا ایمان تو پیغمبر اسلام پر اتنا مستحکم تھا کہ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ مکے میں بارش نہ ہوئی، جب بارش نہ ہوئی اور قحط کی حالت آئی ہو گئی تو مکے والے بڑے پریشان ہوئے، کچھ نے کہا کہ جا کر لاش کے سامنے قربانی دیں، کچھ نے کہا کہ جا کے ہمیں خدا کے سامنے قربانی دینا چاہیے، کچھ نے کہا کہ ہمیں حمل کی پوجا کرنا چاہیے۔ عرض یہ کہ ارے لمبی اپنی بات کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ کسی بزرگ نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اے قبیلہ قریش کے لوگوں تم اس کی اور اس کی طرف جا رہے ہو لیکن اس کی طرف نہیں جاتے کہ جو فرزند ابراہیم ہے اور اسماعیل کی نسل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ صرف اتنا جملہ استعمال کیا کہ جو فرزند ابراہیم ہے اور نسل اسماعیل میں سب سے اعلیٰ، تو روایت یہ ہے کہ بے ساختہ تمام مکے والوں کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ کیا تمہارا مقصد حضرت ابو طالب ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں میرا مقصد حضرت ابو طالب ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں ابو طالب کا ایمان کتنا مستحکم ہے پیغمبر اسلام پر۔ اور پھر ہم بتاتے چلیں کہ ہماری تمام گفتگو اپنی کتابوں سے نہیں ہو رہی، ہماری کتابوں میں تو حضرت ابو طالب کا مقام اور مرتبہ یہاں تک بتایا گیا کہ ہر پیغمبر نے اپنے بعد اپنا ایک جانشین بنایا، اور حضرت ابو طالب حضرت اسماعیل کے براہ راست جانشین تھے جنہیں حضرت اسماعیل کی طرف سے تمام تبرکات اور تمام انبیاء کی چیزیں ملی تھی تاکہ وہ پیغمبر تک پہنچائیں۔ اس سے پتہ نظر صرف دوسرے عام مسلمانوں کی تاریخ کے واقعات سنیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا مستحکم ایمان تھا حضرت ابو طالب کو پیغمبر اسلام پر، کہ تمام مکے والے ایک مرتبہ آتے ہیں ابو طالب کے دروازے پر کہ چلو اور چل کر بارش کے لیے دعا کرو۔ حضرت ابو طالب کے لیے کتنا بہتر موقع اور کتنا بہتر مقام تھا اپنی عزت اور اپنے مرتبے میں اضافے کا، تمام مکے والے میرے سامنے چکے ہیں لیکن روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ جب سنا تو کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کے آتا ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ نکل کر بارش کی دعا کروں گا۔ گھر کے اندر آتے ہیں، سب سے پہلے حضور کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بازو سے تھام کے لے چلتے ہیں، اور اس کے بعد جب میدان میں پہنچے تو پیغمبر نے کہا کہ تو دعا کر، اس لیے کہ خدا تیری دعا کو فوراً قبول کر لے گا۔ اور جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو روایت یہ کہ اتنی بارش ہوئی کہ اہل مکہ مستغنی ہو گئی کئی سال تک بارشوں سے۔ پیغمبر اسلام پر ابو طالب کا ایمان تو اتنا مستحکم تھا کہ روایت کے مطابق جب حضرت عبد المطلب نے آخری وقت میں حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اے ابو طالب میں اپنے اس بوٹے کو تیری نگرانی میں دے کے جا رہا ہوں، تو اس کی حفاظت کر اور دشمنوں سے بچا، تو حضرت ابو طالب کے الفاظ یہ تھے کہ بابا آپ کو ضرورت نہ تھی مجھے وصیت کرنے کی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ کون ہے اور آپ کہتے یا نہ کہتے لیکن میں ضرور اس کی حفاظت کرتا اور اسے اس وقت تک دشمنوں سے بچاتا جب تک کہ یہ اس مقام کا اعلان نہ کرتا کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ کس نے وعدہ کیا، کس نے بتایا کہ حضرت ابو طالب نے انکشاف نہیں کیا، صرف اتنا تھا کہ اس وقت تک میں اس کی حفاظت کرتا جب تک کہ یہ اس مقام کا اعلان نہ کرتا کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ تو ایک طرف تو حضرت ابو طالب کا اتنا مستحکم ایمان پیغمبر اسلام پر، اور دوسری طرف عام مسلمانوں کو حضرت ابو طالب کے ایمان کے اندر شک ہو گیا ہے، اور شک کی بنیاد تین یا چار روایتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ صرف دو سلسلوں سے ہیں، ہمارے پاس سے مطلب عام مسلمانوں کے پاس ایک روایت آگے صحیح جتنے مسید کے حوالے سے جس نے تین روایتیں الگ الگ نقل کی ہیں کہ وقت آخر حضرت ابو طالب کے وقت آخر پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب کے سرانے پہنچے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے چچا اب تو اسلام لے آئیے اور اب تو میری رسالت کا اقرار کیجیے۔ تو روایت صحیح جتنے مسید کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے کیا کروں، آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے، اور یہ کہہ کر اسی حالت کفر میں مر گئے۔ کچھ روایتیں صحیح ابن مسید کے حوالے سے ہیں اور دو روایتیں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ہیں۔ بس مسلمانوں کی کتابوں میں پانچ روایتیں موجود ہیں جس کے اندر حضرت ابو طالب کے کفر کی موت کا تذکرہ کیا گیا، اور ان پانچ
کے علاوہ کسی قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن ان پانچوں روایتوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانچوں کی پانچوں روایتیں بالکل ثابت ہیں. اس اعتبار سے ثابت ہیں کہ دو روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ یہ ہے کہ وقت آخر پیغمبر اسلام نے یہ کہا اپنے چچا ابو طالب سے، اور یہ کہہ کے پورا واقعہ نقل کرتے ہیں. تمام مسلمان متفق ہیں، ایک مسلمان کو اس سے انکار کی مجال نہیں. یہاں تک کہ انتہائی متعصب سے متعصب مورخ بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام کا اقرار کر چکے تھے. 7 ہجری میں اسلام کا اقرار کیا، اس سے پہلے یمن کے اندر موجود تھے. اور پیغمبر اسلام اور حضرت ابو طالب کا واقعہ مکے کا واقعہ ہے، مدینے کا واقعہ نہیں ہے. مکے کے اندر نہ حضرت ابو ہریرہ کا پتہ تھا، نہ ان کے اسلام کا پتہ تھا، نہ ان کی روایتوں کا پتہ تھا. 7 ہجری کے اندر حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے، اور وہ بھی تب جب جنگ خیبر فتح ہوئی تھی. اور کیوں اسلام لائے، اس کی وجوہات انشاءاللہ کسی اور موقع اور مقام پر. لیکن 7 ہجری میں وہ اسلام لائے کہ آپ نے اسلام کو ظاہر کیا، تو حضرت ابو طالب کا انتقال 8 سال پہلے ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ کا دور دور تک نشان نہیں، اور حضرت ابو ہریرہ براہ راست روایت کو نقل کر رہے. بالکل اس طریقے سے، جس طریقے سے آج کل رننگ کمنٹری ہوتی ہے، بالکل اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے کہ پیغمبر نے یہ کہا، ابو طالب نے یہ جواب دیا، جبکہ دور دور تک حضرت ابو ہریرہ کا نام و نشان موجود نہیں ہے. اس لیے ہر مسلمان محدث کے کہنے پر مجبور ہے کہ یہ روایت ضعیف روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ جب وہاں موجود نہیں تھے تو ان کی روایت کو ہم قبول کریں تو کیسے قبول کریں؟ اب یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت ابو طالب سے اتنی دشمنی کی وجہ حضرت ابو طالب کی ذات نہیں، بلکہ تمام علماء اہل تشیعوں کا اتفاق ہے کہ اگر حضرت ابو طالب امیر المومنین کے والد نہ ہوتے تو کسی کو غرض نہیں پڑی تھی کہ ان کے ایمان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا. بنیادی وجہ، یہ وجہ ہم اس لیے بتائیں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم حضرت علی کی گفتگو سننے آ رہے ہیں، حضرت ابو طالب کا تذکرہ نہیں. تو تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد نہ ہوتے تو کوئی مسلمان ان کے اسلام اور ایمان سے انکار نہ کرتا. ان کی صرف اور صرف یہی فضیلت کہ وہ علی کے والد ہیں، اور جب ہماروں کے والد غلط ہیں تو علی کے والد کیسے صحیح رہیں؟ اسی جذبے نے مجبور کیا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایات نقل کرائیں. اور یہاں تک کہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے وقت آ کے حضرت ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرنا چاہی تو ایک مرتبہ حکم خدا نازل ہو گیا کہ اے میرے حبیب، تو مشرکین کے حق میں دعا نہ کرو، اس لیے کہ خدا تمہاری دعا کو قبول نہ کرے گا. اب ذرا غور کریں، حضرت ابو ہریرہ کی مقام پر ہے کہ میری ماں جو تھی وہ کافرہ تھی، میری ماں مشرکہ تھی. میں پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا کی کہ خدا بندہ اس کی ماں کو مسلمان کر دے، اور پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں ایک دن کے اندر میری ماں مسلمان ہو گئی. اب اس ماں کی خصوصیت کیا تھی؟ صرف اتنی خصوصیت تھی کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں تھی، اس لیے ان کو مسلمان بھی کرنا تھا، مومن بھی کرنا تھا، اور جتنی فضیلتیں ممکن تھی لے کے آنا تھا. اور حضرت ابو طالب کی بس واحد خصوصیت کہہ لیجیے یا مجھے دشمنی یہ تھی کہ وہ علی کے والد تھے، اس لیے ان کے اسلام سے بھی انکار کرنا تھا، ایمان سے بھی انکار کرنا تھا. تو ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں کہ غالباً حضرت ابو ہریرہ اس قسم کی روایت نقل نہ کرتے، یہ کسی اور دشمن اسلام نے ان کی طرف سے روایت گھر کے کتابوں کے اندر شامل کر دی ہے. اور دوسری روایت سعید ابن مسیب کی ہے. سعید ابن مسیب اپنے باپ مسیب سے نقل کرتے ہیں، اور مسیب کے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ پیغمبر نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت کی اور انہوں نے ٹھکرا دیا. تو اوپر سماچا کیا ہے کہ مسیب سمیتوں کا لفظ استعمال کر رہے کہ میں نے سنا، جبکہ تمام مورخین متفق ہیں کہ یہ بھی مکے کے اندر دور دور تک موجود نہیں تھے، اور مدینے کے اندر مسلمانوں میں شامل ہوئے. اور روایت بھی ان کی نہیں ہے، ان کے بیٹے کی ہے، اور ان کے بیٹے کو اہل بیت سے کتنا خوف تھا. روایت یہ ہے کہ جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا مسجد نبوی میں تاکہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، تو تمام کے تمام مدینے والے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مرتبہ آ گئے، اس لیے کہ چوتھے امام کی عزت، چوتھے امام کا احترام تمام اہل مدینہ کیا کرتے تھے. صرف صحیح ابن مسیب وہ شخص ہے کہ مسجد میں بیٹھے تھے، جنازے کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ کی جگہ سے حرکت نہ کی. لوگوں نے سوال کیا کہ اے صحیح ابن مسیب، اس مرد آیا ہے، اتنے بہترین مقام پر جنازہ آیا ہے، تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو گے؟ تو سعید ابن مسیب کا جواب یہ تھا کہ میرے نزدیک خالی بیٹھنا یا لغو و لعب میں مجبور ہو جانا زیادہ بہتر ہے اس شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے. کون سا شخص؟ چوتھے امام کا تذکرہ ہو رہا کہ تمام مدینے والوں نے شرکت کی، صرف سعید مصیب نے شرکت نہیں کی تو جو اتنا دشمن اہل بیت ہو وہ روایت نقل کرتا ہے اپنے باپ سے کہ میرے باپ نے سنا جبکہ باپ اس وقت تک موجود بھی نہ تھے مکے میں اور بالکل آخری زمانے میں مدینے کے اندر اسلام لایا. تو یہ دو راوی ہیں اور ان دو راویوں کو ختم کر دیں تو حضرت ابو طالب کے سلسلے میں اور کوئی روایت ہمارے پاس باقی نہیں بچتی جن سے ان کے کفر کا اظہار بلکہ کفر کا جائبہ بھی ہو. اور اسی لیے ہمارے تمام ائمہ متفق ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر, بلکہ آتم ایمان کی روایت تو یہ ہے کہ جس نے ابو طالب کے ایمان کا انکار کیا اس نے جہنم میں جانے کا راستہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا تھا. یارم امام کے الفاظ یہ ہے کہ ابو طالب مومن خان فرعون کی طرح اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے. چوتھے ایمان کے الفاظ یہ ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ خدا رسول سے حکم رسول کو حکم دے کہ تم مومنوں کو کافر عورتوں سے اور مومنہ عورتوں کو کافر مردوں سے جدا کرو, اور کچھ فاطمہ بن سے اگر کو ابو طالب کے ساتھ 10 سال تک رکھے. چھٹے امام کا ارشاد یہ ہے کہ جس نے ابو طالب کو کافر کہا اس نے ہاتھی کے ذہنوں میں بنا لیا. تو ہر ابو طالب پر ہماری گفتگو مقصد نہیں ہے بلکہ مختصر سے یہ بات بیان کرنا تھی کہ حضرت علی کی دشمنی کے اندر جب لوگ یہاں تک پہنچے کہ حضرت ابو طالب جیسے جنہیں اسلام کے تمام سر فضائل کا انکار کر دیا, کہنے والوں نے یہ کہا کہ ابو لہب جو پیغمبر کا چچا تھا اور اتنا بدترین دشمن تھا کہ سبت جگہ ابھی لہب کے سورے نے آ کر گواہی دی, کہنے والوں نے یہ کہا کہ وہ جہنم میں ہے لیکن جہنم کے عذاب سے بالکل بری ہے. اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جہنم پیر کے دنوں سے جہنم کا عذاب نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ روایت جو مسلمانوں کے روایت بنانے کے کارخانے کے اندر ڈھل کر آئی تھی کہ ابو لہب کی ایک لونڈی ایک کنیز تھی جس کا نام صوفیہ تھا. پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد اس نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ تم جا کر میرے بھائی کے میرے مرحوم بھائی کے بیٹے کو دودھ پلایا کرو. تو چونکہ ابو لہب نے اپنی کنیز پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دی اس لیے اور پیر کے دن ولادت ہوئی پیر کے دن اپنی کنیز بھجوائی اس لیے پیر کے دن ابو لہب جہنم کے عذاب سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ ابو لہب کے جس کی دشمنی ہے رسالت کے اوپر قرآن گواہ ہے اس کو اگر فضیلت دینے کو آئے تو اتنی بڑی تب بھی اپنے مقام پر صحیح لیکن عذاب سے بچ جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے پیغمبر کی ایک دن یا ایک مہینے خدمت کرائی. اور وہ ابو طالب کے جنہوں نے 53 سال تک پیغمبر کو ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات دلائی, روایت ہے یہ کہ وہ جہنم کے اندر ہیں اور جہنم کے سب سے زیادہ سب سے نچلے پہرے کے اندر ہیں اس لیے کہ حالت شرک پر مرے اور ان کو وہی مقام ملا کہ جو مشرکین کا مقام ہے. تو اس کی وجہ سے امیر المومنین کی دشمنی ہے. تو جب دشمنی ہے امیر المومنین کے اندر یہ حالت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابو طالب کو نہ چھوڑا تو خود امیر المومنین کے خلاف کیا کیا روایتیں نہ بنائی گئی ہوں گی. اور یہی تھی ہماری گفتگو مولا کے اس موضوع پر چلنے والی تھی جس کی تمہید کے لیے ہم نے اتنی لمبی دوڑی گفتگو کی کہ امیر المومنین کے دو کنیتیں زیادہ مشہور ہیں, ایک ابو تراب اور ایک ابو الحسن, لیکن ایک تیسری کنیت مولا کائنات کی ہے اور اس کی تمام تر مسلحت یہی واقعات جو آپ نے سنے, اور وہ ہے ابو زینب. اس لیے کہ معاویہ یزید اور اس کے بعد کے دور میں امیر مومنین کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن گیا تھا کہ جو علی کا نام لیتا تھا وہ بغیر کسی تحقیق کے قابل گردن بدلی قرار پاتا تھا. اس قسم کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی تھی کہ اس نے علی کا نام محبت میں لیا یا عداوت میں لیا, نہیں, نام علی اس کی زبان پر آیا اس کی گردن کو بڑھا دیا جائے. کچھ اتنے ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں. تو اس وقت امیر المومنین کے جتنے شیعہ تھے وہ امیر المومنین کے بدلے ابو زینب کا خطاب استعمال کیا کرتے تھے. اور انشاءاللہ حسین کی گفتگو میں آئے گا کہ حضرت زینب کا ایک احسان اس پہلو سے بھی ہے کہ حضرت زینب کے نام کی وجہ سے امیر المومنین کی بے شمار روایتیں ہم تک پہنچنے پائیں. تو امیر المومنین کی دشمنی میں مسلمان اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ نہ صرف یہ کہ علی سے دشمنی تھی بلکہ علی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے مسلمانوں کو دشمنی تھی, اور دشمنی کی انتہا اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جیسا کہ ہم بار بار بتایا کرتے ہیں. لیکن پھر اس موضوع پر آنے سے پہلے ہم ایک چیز کا تذکرہ کرتے چلے کہ یہ ہماری گفتگو عام مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہماری گفتگو صرف اپنا عقیدہ رکھنے والے اور اس قسم کے عقائد رکھنے والوں سے ہے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ خلافت تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ وہ تمام عام مسلمین کہ جو اگر کبھی بدقسمتی سے ہماری یہ تقریر سن بیٹھے ان سے ہم پیشگی معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد نہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے نہ ان کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنا بلکہ اپنے مجمعے میں اپنے عقیدے کی روشنی میں اپنے ایمان کے حالات کو بیان کرنا. اور اب آئیے جو مومنین کے موضوع پر گفتگو شروع کریں، تھوڑا تاریخی پس منظر کھل لیں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہوں گے کہ حقیقت آ سکے کہ کس طریقے سے امیر المومنین کے کتنے آیات کے اندر پہنچے یہ خدا کا ایک موجودہ. حضرت ابو طالب کے بارے ابھی سنا کہ تمام کا دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ علی کے پاس تھے اور علی کی دشمنی میں مسلمان کی حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ جیسا کہ ہم بار بار اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دمشق کا شہر جو اسلامی حکومت کا کیپیٹل یا دارالخلافہ تھا وہاں ایک قانون تھا. جیسے یہ قانون آپ کے شہر میں ہے کہ کوئی گاڑی اس وقت سڑک پر نہیں نکل سکتی جب تک کہ اس کے اوپر نمبر پلیٹ نہ ہو، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ قانون تھا کہ کوئی سواری اور اس زمانے کی سواریاں یا گھوڑے ہوتے تھے یا گدھے ہوتے تھے یا ہتھیار ہوتے تھے کہ کوئی سواری اس وقت دمشق کی سڑکوں پر نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک نمبر پلیٹ نہ ہو. اور نمبر پلیٹ کیا رکھی گئی تھی؟ یہ رکھی گئی تھی کہ ہر سواری گھوڑا ہو یا گدھا ہو یا ہتھیار ہو، اس کے پاؤں کے اندر لوہے کی نال کا ہونا ضروری تھا اور اس لوہے کی نال کے اوپر علی کا نام ہونا ضروری تھا تاکہ جس وقت یہ سواری دمشق کی سڑکوں پر چلے اور نام علی دمشق کی سڑکوں کے اوپر پہنچا جائے اور دمشق کی لذیذ سڑکوں کے اوپر تو دشمنا نے علی کے کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو. وہ حکومت اور وہ ماحول کہ جس کے اندر قانون یہ بنا ہوا تھا کہ کوئی شخص بے نماز نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حکومت کے قانون کی پابندی نہ کرے، اور حکومت کا قانون یہ ہے کہ اپنی ہر نماز میں دعائے فنون پڑھتے ہوا ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا وقنا عذاب النار کہے کہ خدا بندہ ہمیں دنیا کی نیکیاں بھی عطا کر آخرت کی نیکیاں بھی عطا کر جہنم کے ہاتھ سے بچا. وہ اللہ علی و آل علی اور خدا بندہ اس کے فوراً بعد نماز کے اندر یہ دعا کر رہے کہ خدا بندہ علی پر اور اولاد علی کے اوپر لعنت بھیج. جب تک کہ یہ دعا کوئی پیشوا اپنی نماز میں شامل کرنے پر راضی نہ ہوتا اس وقت تک اسے نماز جماعت پڑھانے گئے. وہ ماحول اور وہ حالات کے جس کے اندر جس میں سے امیر المومنین کے فضائل ہم تک پہنچے کہ ایک حکم جاری ہو چکا تھا کہ جو علی کا نام لے وہ تو بھائی فضل کا مستحق، لیکن جس کا نام علی کے نام پر ہو، جبکہ امیر المومنین کے علاوہ پیغمبر کے کچھ اور صحابی بھی علی کہلایا کرتے تھے، لیکن حکم تھا کہ جس کا نام علی کے نام پر ہو یا حسن کے نام پر ہو یا حسین کے نام پر ہو، حسن اور حسین سے بھی اپنی دشمنی یہ کہ علی کے بیٹے ہیں، ان سب لوگوں کی گردنیں بڑھا دی جائیں. اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ حجاج ابن یوسف جو اپنے زمانے کا ظالم ترین اور سنگل ترین شخص پیدا ہوا ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہ بوڑھا شخص آ رہا ہے، روتا ہوا، پیٹتا ہوا، ہاتھ اڑاتا ہوا، ہاتھ مناتا ہوا. حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم آدمی ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے اس کے رونے کا تو کوئی اثر نہ ہوا، صرف اتنا سوال کیا کہ اے شخص اتنا غم کیوں کر رہا ہے؟ جواب دیا کہ میرے باپ نے مجھ پر ایک ظلم کیا ہے، اس ظلم کی وجہ سے میں اتنا غم کر رہا ہوں. حجاج ابن یوسف نے سنا، تعجب کی بات تھی اور حقیقت بہت تعجب کی بات تھی کہ باپ اپنے بیٹے پر ظلم کرے. کہا یہ بتا کہ میرے باپ نے تجھ پر کیا ظلم کیا ہے؟ تو کہا کہ اے حجاج میرے باپ نے مجھ پر ظلم یہ کیا کہ میرا نام علی رکھ دیا ہے، میری نگاہ میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو میرا باپ مجھ پر کر سکتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ کیا ذہنیت ہو گئی تھی اس زمانے کے لوگوں کی کہ علی کا نام سب سے بڑا ظلم سمجھا جا رہا ہے. اور حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ روایت یہ ہے کہ ایک انتہائی مالدار ترین صوبے کا گورنر اسے بنا دیا کہ ایسا کیونکہ تو نے بالکل صحیح ظلم کی نشاندہی کی، اس لیے ہماری طرف سے یہ انعام قبول کر لے. اب اتنا خطرناک اور اتنا نازک زمانہ ہے، جب علی کا نام رکھنا اپنے آپ کو قتل کرانا ہوتا اور جب ایک پوری نسل کو اس طرح گزار دیا گیا کہ جب کسی نے ایک مرتبہ ایک شامی سے پوچھا، یہ تمام باتیں ضروری ہیں، اس وقت تک آپ امیر المومنین کی فضائل اور زمانے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس حالات کو نہ سمجھے کہ جن سے گزر کر علی کے فضائل ہم تک پہنچے. یہ آخری چیز ہے تمیزی اور پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے ایک شامی سے پوچھا، اور یہ واقعہ تفصیل سے بعد میں آئے گا لیکن مختصر یہ کہ کسی نے پوچھا ایک شامی سے کہ کیا تم نے علی کا نام سنا؟ جواب دیا کہ ہاں میں نے علی کا نام سنا. کہا کہ علی کون ہے؟ تو جواب دیا کہ ماشاء اللہ علی وہ تو عرب کا سب سے زیادہ مشہور ڈاکو ہے کہ جس کی شادی پیغمبر اسلام کی بیٹی عائشہ سے ہوئی تھی، اور جو پیغمبر اسلام کی بیوی فاطمہ کا انتہائی سخترین دشمن تھا. اس ماحول کے اندر اور اس قسم کے تاریخی پس منظر کے اندر ایک پوری نسل کو فرمان چڑھایا گیا تاکہ امیر المومنین کے فضائل ہم تک نہ پہنچنے پائے. روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سوال کرنے والا حفظیہ کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تیری تاریخی معلومات پر تعجب کروں یا جغرافیہ کی معلومات پر تعجب کروں یا دین کی معلومات پر تعجب کروں، لیکن یہ دیکھیں اصل کے ساتھ ساتھ خاطر غور آتی ہے کہ جس ماحول کے اندر اس نسل کو فرمان چڑھایا گیا علی کی دشمنی میں، اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ وجہ تھی جسے مصر کے تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ علی کی دشمنی کی بنیادی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جتنے مسلمان اسلام لائے ان میں سے اکثریت وہ تھی کہ جن کا بیٹا علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، یا باپ علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، یا بھائی علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. اور عربوں کے اندر نسل در نسل چلنے والی دشمنی تو مشہور ہے، چنانچہ یہ سارے کے سارے اسلام کو جا چکے تھے، لیکن ان کے دل میں علی کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ علی نے بدر میں ہمارے خاندان والے کو قتل کیا، علی نے بہت میں ہمارے خاندان والے کو قتل کیا، علی نے خندق میں ہمارے خاندان والے کو قتل کیا. وہی دشمنی علی کی ان کے دلوں میں چلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر موقع پر کوشش کی کہ علی کا نام لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، علی کے فضائل لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دوسری طرف احسان خدا بندی دیکھیں کہ جتنا لوگوں نے کوشش کی علی کے نام کو جھکانے کی، اتنا ہی زیادہ تمام مسلمان مجبور ہو گئے علی کے سامنے جھکنے پر. اور اس کی تھوڑی سی ایک تاریخی وجہ بتا دیں، اور وہ اس طریقے سے کہ تمام کے تمام مسلمان، جتنے مسلمان ہیں اصول دین میں ان کے پاس تین عقیدے، ان تین عقیدوں کے سوا مسلمانوں کے پاس چوتھا عقیدہ کوئی موجود نہیں ہے. ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو عقیدہ امامیہ، عقیدہ جعفریہ، عقیدہ خاصہ کہلاتا، ایک عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، اور ایک عقیدہ ابو الحسن اشعری کا عقیدہ تھا. اور آج کل کے ہمارے اہل سنت برادران کی اکثریت اصول دین کے اندر ابو الحسن اشعری کے عقیدے پر عمل کرتی ہے. ابو الحسن اشعری کا اصول دین میں عقیدہ تھا، ایک عقیدہ معتزلہ کا تھا، اور ایک عقیدہ ہمارا تھا. اور اتفاق سے بلکہ یہ خدا کا احسان یا خدا کی مصلحت کہیے یا امیر المومنین کے فضائل کہیے کہ ہمارا جتنا عقیدہ ہے ہم سب مانتے ہیں کہ امیر المومنین ہی کے در سے ہمیں جو کچھ ملا وہ ملا. لیکن اتفاق سے ابو الحسن اشعری کہ جس نے مکمل عقیدہ مسلمانوں میں بنا کر اس طرح رائج کر دیا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اشعری عقائد کی ہے، اس کے بھی تمام تر عقائد امیر المومنین کے پاس سے آئے تھے. اس لیے کہ ابو الحسن اشعری شاگرد تھا ابو علی جمائی کا، اور آج کل کے دور جیسا شاگرد نہیں ہوتا کہ جو سال میں 365 میں سے 364 دن چھٹی کرتا ہے، ایک دن شاگردی کرتا ہے. یہ وہ پرانے زمانے کے استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا کہ شاگرد رہتا سب تھا استاد کے گھر میں، 24 گھنٹے اپنے استاد کے ساتھ گزارا کرتا تھا، اور اس طرح سے گزارا کرتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی گواہی کہ لولا سرطان لحلق الدومان کے 2 سال جو میں نے گزارے کرتے امام کے ساتھ. اس طرح سے نہیں کہ 8 بجے آئے اور 9 بجے گھنٹہ بچ گیا گھر چلے گئے، نہیں، تمام دن اور رات اپنے استاد کے ساتھ گزارنا پڑتے تھے. تو جتنا علم کسی کو ملتا تھا وہ اپنے استاد سے ملتا تھا. تو ابو الحسن اشعری شاگرد ہے ابو علائی جمائی کا، اور ابو علائی جمائی شاگرد ہے واصل ابن عطا کا، واصل ابن عطا شاگرد ہے امیر المومنین کے پوتے حاشم کا، اور حاشم شاگرد ہے اپنے باپ محمد حنفیہ کے، اور محمد حنفیہ شاگرد ہے امیر المومنین کے. تو ابو الحسن اشعری کا تمام سلسلہ جا کر مل جاتا ہے امیر المومنین کا. اور اب آج کے تیسرا عقیدہ اصول دین میں وہ ہے معتزلہ کا. معتزلہ کا عقیدہ شروع کیا ایک شخص نے جس کا نام واصل ابن عطا تھا. اب یہ کیا عقیدہ ہے یہ انشاءاللہ آٹھویں امام کی گفتگو میں آئے گا، اس لیے کہ آٹھویں امام سے ان سے بہت کثرت کے ساتھ مناظرے ہوئے تھے. تو واصل ابن عطا وہ شاگرد ہے حاشم کا، اور حاشم شاگرد ہے محمد حنفیہ کے، اور وہ شاگرد ہے امیر المومنین کے. تو عقائد میں تین گروہ ہیں مسلمانوں میں، اور تینوں کے تینوں گروہ امیر المومنین تک اپنے سلسلے کو لے جاتے ہیں. فروع دین یا احکامات فقہ میں 5 گروہ ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ہمارا گروہ امامیہ، اور دوسرا حنبلی، تیسرا شافعی، چوتھا حنفی، پانچواں مالکی. اور اتفاق سے یہ پانچوں کے پانچوں اپنا سلسلہ امیر المومنین سے لے جاتے ہیں. امامیہ کا سلسلہ تو واضح طور کے اوپر امیر المومنین سے ہے کہ 11 امام کی حدیث 10 امام کی ہے، اور 10 امام کی حدیث 9 امام کی ہے، یہاں تک کہ دوسرے امام کی حدیث پہلے امام کی حدیث ہے. پورا سلسلہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی ہے، وہ بھی انتہائی واضح طور پر کہ فقہ حنفی کی بنیاد رکھی امام محمد نے، اور امام محمد شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے، اور امام ابو حنیفہ شاگرد ہے 6 امام کے، اور وہ سلسلہ امیر المومنین تک پہنچ گیا. امام شافعی کی فقہ جو فقہ شافعی کہلاتی ہے، اس کا سلسلہ بھی بڑا آسان ہے کہ امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے، امام محمد نے علم لیا امام ابو حنیفہ سے، اور اس سے یہ سلسلہ 6 امام سے ہوتے ہوئے مولا کائنات تک پہنچا. فقہ حنبلی پر چلے تو فقہ حنبلی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین سے متصل کرتی ہے، اس لیے کہ امام حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے، وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے، اور وہ شاگرد ہیں 6 امام کے ذریعے سے امیر المومنین کے. اب بچتی ہے فقہ مالکی. فقہ مالکی براہ راست امیر المومنین تک آتی ہے، اس لیے کہ امام مالک شاگرد سے ربیعہ کے، ربیعہ شاگرد سے اکرمہ کے، اکرمہ شاگرد سے عبداللہ ابن عباس کے، اور عبداللہ ابن عباس براہ راست شاگرد سے مولا کائنات کے۔ تو مسلمانوں کے حصول دین ہو یا فروع دین ہو، یہ سارے کے سارے امیر المومنین کے حوالے سے ہم تک پہنچے۔ تو ایک طرف وہ ماحول جس میں علی کا نام لینا قابل گردن گردنی جرم تھا، ایک طرف وہ ماحول کہ جس میں ہر عرب کے دل میں علی کی نفرت اور علی کی طرف سے معاذ اللہ کینا بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری طرف کہ کل عجبی کہ ہر ایک مجبور تھا کہ اپنے عقیدے کو لینا ہے تو جا کے علی سے حاصل کرے، حکم فقہ کو لینا ہے تو جا کے امیر المومنین کے در سے حاصل کرے۔ یہی امیر المومنین کی سب سے بڑی خوبی ہے جو پیغمبر علیہ السلام بتا دے کہ اے علی تمہاری مثال صحابہ کی طرح سے ہے، ہر ایک تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگا، چاہے مومن ہو یا منافق، اور تم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ اب یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ کس طریقے سے علی کی نفرت نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ حضرات اگر اس توقع میں آئے ہوں گے کہ امیر المومنین کے سال بر سال تاریخی حالات سننے کو ملیں گے، تو شاید وہ توقع پوری نہ ہو سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، اور اس میں ہم صرف تاریخی پس منظر میں یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کو بعد رسالت مار کس قسم کا ماحول ملا، جس کے تحت علی نے اپنے آپ کو چھوڑا، تلوار نیام میں ڈالے رکھی اور گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے یہ پورا تاریخی پس منظر آ جائے۔ تو اب ہماری گفتگو کی یہ تین تمہیدیں قائم ہو گئی۔ پہلی تمہید تو یہ کہ علی سے اتنی دشمنی تھی کہ علی کے خلاف جو کچھ کہا ہوگا وہ کہا ہوگا، علی سے تعلق رکھنے والوں کو بھی مسلمانوں نے نہ چھوڑا، جس کی واضح مثال جناب ابو طالب ہیں۔ دوسری تمہید یہ کہ ہر مسلمان جھکا ہے علی کے سامنے، اپنے عقیدے کو لیا تو علی سے لیا، اپنے اصول کو لیا علی سے لیا، گرو کو لیا تو علی سے لیا۔ اور تیسری بات یہ کہ علی کے خلاف جو کینا اور نفرت ان کے دلوں میں تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے امیر المومنین کے نام کو پوری طرح سے دبانے کی کوشش کی، اور امیر المومنین نے اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے کس چیز کو بیان کیا۔ تو آپ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی کے چار دور ہیں۔ پہلا دور مکے کا دور ہے، دوسرا دور مدینے کا دور ہے وفات پیغمبر کا، تیسرا دور وہ دور ہے کہ جو وفات پیغمبر سے شروع ہوتا ہے اور خلافت ظاہری سے ملنے پر ختم ہوتا ہے، اور آخری دور خلافت ظاہری سے شروع ہو کر شہادت کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ چار دور ہیں، ان میں سے پہلا دور جو مکے کا ہے، بس قسمتی یہ کہ ہم میں سے اکثریت اس سے بالکل لا علم ہے، بالکل اس سے غافل ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ امیر المومنین کے اس دور کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ علی نے جو پہلے دور میں کیا وہی تیسرے دور میں کیا، اور جو دوسرے دور میں کیا وہی چوتھے دور میں کیا ہے۔ امیر المومنین کی زندگی کے چار دور ذہن میں رہے، اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ امیر المومنین نے پہلے دور میں جو کچھ پیغمبر کو کرتے دیکھا وہ تیسرے دور میں خود کیا، اور جو امیر المومنین نے پیغمبر کو دوسرے دور میں کرتے دیکھا وہ چوتھے دور میں انجام دیا۔ تو امیر المومنین کی زندگی کے پہلے دور کو ذرا دیکھیں۔ جناب فاطمہ بنت عقب کا تذکرہ رہا جا رہا ہے، لیکن وہ ضمنی طور پر ہم دو چار جملے انشاءاللہ آئندہ تقریر کی ابتدا میں کہیں گے، لیکن آج کی گفتگو اس مقام تک پہنچ جائے اس لیے ذرا جلدی جلدی اب گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں کہ پہلا دور امیر المومنین کا ہے کہ امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے مکے کے اندر، اور روایتوں کے مطابق اب یہاں پر بھی مسلمانوں نے امیر المومنین کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی کوشش کی ہے۔ شاہ ولی اللہ جیسا مورخ لکھ گیا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوا، لیکن آپ کو آج تک کے جدید ریسرچ سے معلوم ہوگا کہ عظیم ابن حرام ایک شخص ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ علی سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ علی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، علی سے پہلے تو عظیم ابن حرام بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اب یہ بات تاریخی اعتبار سے کتنی غلط ہے اس کو پتہ نظر، کیونکہ وقت کم ہے، صرف اتنا یاد رکھیے کہ امیر المومنین کی ولادت کی جو تفصیلات مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں صرف انہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ علی کی ولادت اگر کوئی اور بھی کعبے میں پیدا ہوا تو اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس لیے کہ امیر المومنین کی ولادت کے سلسلے میں اتنا لکھتا ہے کہ رجب کا دوسرا ہفتہ تھا، حضرت عباس پیغمبر کے چچا نقل کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت عقبہ آتی ہے، آنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کی کہ خدا بندہ میں تجھ پر ایمان لائی، جتنے تیرے رسول ہیں سب پر ایمان لا چکی ہوں، میری تمام کتابوں پہ ایمان لا چکی ہوں، خدا بندہ اس مولود کی برکت سے جو میرے پیٹ کے اندر ہے میری مشکل کو حل کر دے، اور خدا بندہ مجھے یقین ہے کہ یہ مولود میرے لیے برکتیں ہی برکتیں لے کے آئے گا۔ یہ دعا مانگ کافی ہے کہ فاطمہ بنت عقبہ کا دیوان دیوار سے جانا جسے تمام مورخین نے لکھا ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاطمہ بنت عتبہ دیوار سے راستے گئی، دروازے سے نہ گئی، خود یہ بتا رہا ہے کہ دوسرے پیدا ہونے والوں میں اور اس پیدا ہونے والے میں خدا کے نزدیک کتنا بڑا فرق تھا۔ فاطمہ بنت عتبہ خانہ کعبہ میں گئی اور 3 دن بعد باہر نکلی، تو روایت یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلی تو خانہ کعبہ کے اوپر ایک لوگوں کو تختی نظر آئی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ خدا نے فاطمہ بنت عتبہ کو وہ بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام خدا نے اپنے نام اعلیٰ سے نکال کے علی رکھا ہے، اور اس کا نام علی ہے۔ یہ تختی خانہ کعبہ کے دروازے پر لوگوں کو نظر آئی، اور روایت یہ ہے کہ چوتھے امام کے زمانے تک کی تختی خانہ کعبہ کے دروازے پر اسی طرح سے لگی رہی کہ اس سال پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد مشرکین مکہ کعبے میں آتے رہے اور جاتے رہے، کسی نے تختی کو نہ ہٹانا چاہا نہ ہٹ سکی۔ اس کے بعد پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، معاویہ، یزید، ان تمام ادوار کے اندر کے تختی خانہ کعبہ کے دروازے پر لگی رہی اور کسی میں اتنی جرات و ہمت نہ ہوئی کہ اس تختی کو ہٹا سکتا، یہاں تک کہ حجام ابن عبد الملک کے زمانے میں مسئلہ سے خداوندی کے تحت کی تختی خود بخود غائب ہو گئی اور کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ تختی کس نے اتاری اور کس طرح سے غائب ہوئی۔ تو اب امیر المومنین مکے کے اندر ولادت حاصل کرتے ہیں اور 23 سال مکے میں گزارتے ہیں۔ 23 سال علی نے مکے میں گزارے، کون سے 23 سال؟ جو انتہائی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، جب انسان کے جذبات انتہائی بھڑکیلے ہوتے ہیں، جب انسان ذرا ذرا کی بات پر ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، ذرا ذرا کی بات پر ہنگامہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی پتوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، کبھی سڑکوں کے اوپر پتھر دے کے جا رہے ہیں، کبھی سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے مختلف بہانے بنا کر، اس لیے کہ فطرت انسانی ہے۔ پیدائش سے لے کر 23 سال تک کا زمانہ یہ امیر المومنین کا مکے میں گزرا، اور اس میں 10 سال سے 23 سال تک آخر کے 13 سال وہ 13 سال ہے کہ جب ہر ایک کی فطرت میں چلبلاہٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی فطرت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اپنی طاقت کو ظاہر کریں۔ امیر المومنین کی زندگی کا یہ پہلو عام طور پر ہم سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مکے کے اندر امیر المومنین کی شخصیت حضرت ابو طالب کی وجہ سے نمایاں نہ ہوئی اور اصل کمالات مدینے میں ظاہر ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ مکے میں علی کی سب سے بڑی فضیلت، علی کا سب سے بڑا کمال اور علی کا سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ علی ہمیں خاموش نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر علی کوئی خدمت اسلام انجام نہیں دے سکتے تھے کہ مکے کے اندر امیر المومنین کی خاموشی، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے شخصیت کمایا نہ ہوئی، یہی علی کی خاموشی، علی کی سب سے بڑی فضیلت اور علی کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ مکے کے اندر 10 سال کی عمر تک تو علی پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنا تو بالکل بیکار ہے کہ کون پہلے اسلام لایا، کون بعد میں اسلام لایا۔ تاریخ قبری کا فیصلہ سن لیجیے، حضرت ابو بکر 50 آدمی ہیں کہ جو اسلام لے کے آئے تھے، اور امیر المومنین کے بارے میں تمام تاریخ متفق ہیں اس جملے کے ساتھ کہ میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ جس طرح چلتا تھا، جس طرح اونٹ کے پیچھے اس کا بچہ چلا کرتا، وہ اشم و ریح نبوا، اور میں نبوت کی خوشبو کو سونا کرتا تھا اور فرشتے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ تو امیر المومنین کے اسلام پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ اسلام پر اس کے گفتگو کی جائے کہ جو پہلے غیر مسلم ہو، اور جو ابتدا سے انتہا تک اسلام ہی اسلام ہو، اس کے اسلام پر گفتگو کرنا سبھی اوقات ہے۔ تو اب گفتگو کا مرکز یہ ہے کہ 23 سال تک علی کی مکے میں خاموشی، یہ انتہائی اہم تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے میں کہ علی باب رسالت کیوں خاموش رہے، اب 23 سال جو گزر رہے ہیں، ذرا دیکھیں کہ رسول کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں۔ رسول کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، راستے میں کوڑا اور کرکٹ بچھایا جا رہا، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت ابو طالب کے گھر میں تھے، پیغمبر اسلام حرم پاک کے اندر خانہ خدا میں نماز انجام دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن البغوی نے روایت کے مطابق خون اور گوبر کو ملایا، اور ملانے کے بعد حالت قیام میں جب پیغمبر قیام کی حالت میں کھڑے تھے، یہ گوبر اور خون ملا کر پیغمبر اسلام کے تمام چہرے کے اوپر مل دیا، اور اس حالت میں پیغمبر اسلام نماز کو تمام کر کے گھر میں آئے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت ابو طالب نے دیکھا ہوگا، حضرت ابو طالب پر کیا گزری، کہ روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب جو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اب تک قریش کی ہر مخالفت کا مقابلہ کر رہے تھے، برداشت نہ کر سکے اور ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلے، خانہ خدا میں داخل ہوئے اور کہا کہ کہاں ہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن البدوی، تو روایت کے مطابق جب عبداللہ نے دیکھا ابو طالب کو آتے ہوئے تو ایک مرتبہ کھسکنا چاہا، لیکن حضرت ابو طالب نے ڈانٹا اور ناک پر بٹھایا. اور پھر روایت یہ کہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو سفیان بھی تھے، عبداللہ بھی تھے. حضرت ابو طالب نے اسی گوبر اور خون کو ملا کر تمام سرداران قریش کے چہرے پر ملا اور کہا کہ یہ صلہ ہے اس کا، جیسا تم نے میرے بھتیجے کی توہین اور بے عزتی کی تھی. ذرا دیکھیں کہ موقع کس کے لیے تھا نکلنے کا، علی کے لیے. جوان 12-13 سال کا لڑکا ہے، وہ اس قسم کی صورت حال دیکھے تو کتنا جوش پیدا ہوتا ہے، کتنا جذبات بے قابو ہوتے ہیں، کتنا دل چاہتا ہے کہ میں آگے جا کر مقابلہ کروں. حضرت ابو طالب رہے لیکن حضرت علی بالکل ساکت اور سامد خاموش بیٹھے رہے. دوسرا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صبح سویرے گھر سے نکلے، شام تک واپس نہ آئے، تو تمام دن جب اس حالت میں گزر گیا تو حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے. حضرت ابو طالب گھبرا گئے، حکم دیا کہ کوئی جا کر دیکھ کر آئے کہ ابو جہل کہاں ہے. لوگ گئے دیکھ کر آئے، کہا کہ ابو جہل خانہ خدا میں بیٹھا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک ایک بنی ہاشم کا نوجوان تلوار اور خنجر لے کے میرے پاس آ جائے. بنی ہاشم کے تمام نوجوان آئے لیکن حضرت علی کو نہ بلایا، اور ہر ایک کو بلانے کے بعد ایک ایک خنجر اس کے حوالے کیا. کہا کہ اپنی آستین میں یہ خنجر چھپاؤ اور جا کر تم خانہ خدا کے اندر ہر قریشی سردار کے پہلو میں ایک تم میں سے جا کر بیٹھ جائے، اور خاص طور پر ابو جہل کے دائیں بائیں تو دو بیٹھے. اس طرح انتظام کیا اور حکم دیا کہ دیکھو میں اپنے بھتیجے کی تلاش کرتا ہوں، اگر میرا بھتیجا مجھے صبح تک نہ ملا یا اس حالت میں ملا کہ ملنا نہ ملنا بیکار ہوا تو میں آواز بلند کروں گا. اور تم میں سے ہر ایک کا فرض یہ ہے کہ اپنے برابر جس قریشی سردار کے پہلو میں بیٹھا ہے اسے اسی خنجر سے ہلاک کر دے، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. روایت کے مطابق حضرت ابو طالب، اب ذرا دیکھیں کہ حضرت ابو طالب بردبار ہیں، متحمل ہیں. حضرت ابو طالب عمر کے اس مرحلے میں ہیں جب انسان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام سے کتنی محبت ہے کہ برداشت نہ کر سکے. اور حضرت علی عمر کے اس دور میں ہیں کہ جب کچھ نہ ہو تو انسان ڈرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں تو بہت کچھ ہو چکا ہے لیکن حضرت علی خاموش ہیں. حضرت ابو طالب نکل کے جاتے ہیں. روایت کے مطابق حضرت ابو طالب نے تلاش کیا، تھوڑی دیر کے بعد زید ابن حارثہ آئے. انہوں نے حضرت ابو طالب کو گھبرایا ہوا دیکھا، کہا کہ اے ابو طالب کیا بات ہے. حضرت ابو طالب نے پوری حالت بتائی تو زید نے بتایا کہ تمہارا بھتیجا تو مکے کے باہر ایک پہاڑی کے اوپر آرام کر رہا ہے. حضرت ابو طالب لے کے آئے اور جانے کے بعد سیدھے خانے خدا میں پہنچے اور ایک مرتبہ تمام بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہا کہ خنجر نکالے. جب بنی ہاشم کے نوجوانوں نے خنجر نکالے تو قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. کہا کہ اے ابو طالب اس کے اندر کیا مقصد تھی، اس کا کیا مقصد تھا. ابو طالب کا جواب یہ ہے کہ اے سرداران قریش سن لو کہ میں نے تمام نوجوانوں کو حکم دیا تھا کہ اگر میرا بھتیجا مردہ حالت میں ملا یا نہ ملا تو تم میں سے ہر ایک کو قتل کر لیں، اور یقیناً اس کے بعد تمہارے قبیلے حملہ کریں گے، ہم میں سے ہر ایک مارا جائے گا، لیکن ہم اس سے پہلے تمہیں قتل کریں گے، اس کے بعد موت کے گھاٹ اتریں گے. اور یاد رکھو کہ یہ اس وقت کی بات نہیں، آئندہ جب بھی اس قدم کا واقعہ ہوگا میری تلوار اور میرا خنجر تمہارا پیچھے پیچھے تمہارا تعاقب کرتا رہے گا. تو اب ذرا دیکھیں حضرت ابو طالب ایک طرف ہیں اتنے بڑھاپے اور تحمل کے باوجود. حضرت ابو طالب کے تحمل کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ متحمل مزاج اور غصے کو دب کرنے والا شخص احلب تھا. عرب کا غصہ انتہائی مشہور ہے اور اسی وجہ سے معمولی بات پر 100 سال تک وہ لوگ ڈرتے رہے تھے. اب وقت ہمارے پاس اتنا محدود ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک بات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو وقت کی کمی آڑے آتی ہے. بہرحال عربوں کی یہ بات تو انتہائی معروف ہے کہ معمولی بات پہ جھڑا کرتے تھے. تو عربوں میں سب سے زیادہ اپنے غصے کو دب کرنے والا احلب تھا. لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے اس عرب کے گرم ماحول میں اتنی ٹھنڈک، برف جیسی ٹھنڈک کہاں سے پائی؟ جواب دیا قیس سے. لوگ قیس کے پاس پہنچے، کہا کہ تمہارے اندر اتنی ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ تو جواب دیا اکثم سے. اکثم کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا تمہارے اندر اتنی ٹھنڈک اور اتنی برف جیسی سرد مزاجی کہاں سے آئی؟ تو جواب دیا کہ میں نے رئیس البتا ابو طالب سے اس چیز کو حاصل کیا. تو اتنے متحمل ابو طالب ہیں کہ تمام عرب کے لوگ ان سے علم کو اور غصے کو دب کرنے کو سیکھ رہے، لیکن پیغمبر پر آنچ آتی ہے تو ایک مرتبہ وہ بھی بےتاب ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف علی ہے کہ 13 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال عمر کے مختلف مرحلوں سے گزر رہے، لیکن ایک واقعہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ امیر المومنین نے کبھی کسی دشمن پیغمبر کے خلاف مقابلہ کیا. ایک پہلا واقعہ تو ملتا ہے کہ پہلے دن جب گئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ علی نے کسی ایک دن غصے کا اظہار کیا. ذرا غور کریں کہ وہی علی 23 سال کے 2 سال بعد مدینے میں 25 سال کے ہوتے ہیں تو بدر و احد کے میدان کی شجاعت کے گواہ دو سال پہلے 22-23 سال کی عمر میں کتنی طاقت اور جوانی ہوگی، لیکن ہمیں ایک مقام بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں علی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابو طالب کا مقابلہ جن سے تھا ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کتنے بھی برے ہوں، بہرحال حضور تھے، بہرحال محمد تھے، تجربے کار تھے، زبان کے اندر تہذیب اور اخلاق تھا، لیکن علی کا مقابلہ کس سے ہے؟ 14 سال کے بچے سے، 8 سال کے بچے سے، 16 سال کے بچے سے، کہ اس کے پاس نہ اخلاق ہوگا نہ تہذیب ہوگی، کسی قسم کی کسی قسم کا تجربہ یا کسی قسم کی بات کو لپیٹ کر کرنے کی عادت نہ ہوگی. تو علی کا مقابلہ ان بچوں سے کہ جو بالکل جاہل، بالکل بے اخلاق، بد اخلاق، لیکن اس کے باوجود علی ان کا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک وہاں بھی ہمیں نہیں ملا کہ کوئی واقعہ نظر آئے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اے علی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے جلد بازی کی. اور ہمارے اس جملے کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ، لیکن آج ہم اسے بیان نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ تقریر جو ایک مرتبہ پھر دروازے بند کرنے والی تقریر ہوگی، اس میں یہ واقعہ شاید نام کے ساتھ آئے کہ پیغمبر کے کچھ صحابی اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو شو کرنے کے لیے، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے اتنے بےتاب ہوئے کہ الگ اعلان جا کر اپنے گھر میں نماز پڑھی.
تو روایت یہ کہ انہیں پیٹا گیا، اور اس طرح سے پیٹا گیا کہ ناک ٹوٹ گئی اور لہو لہان ہو گئے. اب وہ کون سے صحابی تھے؟ ان کا تذکرہ
اور ان کا نام انشاءاللہ آئندہ تقریر میں. یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے ساتھی، تو نے جلد بازی سے کام لیا، لیکن امیر المومنین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اور حرکت ایسی نہیں ملتی کہ جس پر ہمیں یہ نظر آئے کہ علی نے اپنے جذبات سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھایا. تو یاد رکھیے کہ پہلے سے ہی سال امیر المومنین پیغمبر کو دیکھ رہے کہ پیغمبر کے پاس طاقت ہے، پیغمبر کے پاس دولت ہے، پیغمبر کے پاس خدائی مدد ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر مکے والوں کے مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، کسی مقام پر نہ خود اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، نہ علی سے کہتے ہیں. بے عین ہی یہی صورتحال علی کے ساتھ تھی وفات پیغمبر کے بعد، کہ علی کے پاس خدائی مدد تھی، علی کے پاس طاقت تھی، علی کے پاس وہ دولت تھی جس کا وعدہ ابو سفیان نے کیا تھا کہ اے علی اگر تو حکم دے تو کل مدینہ کو گھوڑے سواروں سے بھر دوں گا. لیکن امیر المومنین بے عین ہی اسی طریقے پر چل رہے تھے جو پیغمبر اسلام کا طریقہ تھا، کہ مکے کے اندر پیغمبر اسلام نے ضبط کیا، چنانچہ علی نے بھی اپنی زندگی کے تیسرے دور میں ضبط کیا. مدینے میں پیغمبر اسلام نے جہاد کیا، تو علی نے بھی اپنی زندگی کے چوتھے دور کے اندر جہاد کیا. انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ امیر المومنین پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جب طاقت تھی تو اپنے حق کو کیوں طلب نہ کیا، جب طاقت تھی تو علی نے تلوار کیوں نہ نکالی، اس کی تمام تر بنیادیں مکے کے اندر ہیں کہ پیغمبر بتا رہے تھے اس وقت اپنے کردار سے کہ دیکھو اسلام اس وقت اتنا غیر مستحکم ہے کہ ہم جنگ لڑنے کی پوزیشن میں، جنگ لڑنے کی حالت میں نہیں ہے. اگر ابھی ہم جنگ لڑتے ہیں تو فائدہ نہ ہمیں ہوگا نہ مکے والوں کو ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے اور نہ اسلام. تو اسلام کو اس وقت بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہے کفر کے مقابلے میں. کفر کے مقابلے میں اسلام کو بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور جب وہ وقت مل گیا تو پیغمبر نے مدینے میں تلوار نکالی. امیر المومنین نے یہی بتایا کہ جس طرح مکے میں اسلام کفر کے مقابلے میں تھا، جس طرح پیغمبر کی وفات کے بعد ایمان نفاق کے مقابلے میں ہے، اب ایمان کو اپنے قدم جمانے کے لیے کچھ وقت چاہیے. جب ایمان کے قدم جم جائیں تو پھر تلوار نکلے گی. اور اسی لیے یہ منظر نظر آتا ہے کہ امیر المومنین تمام عرصے تلوار کو نیام میں رکھ کر خاموش بیٹھے ہیں، لیکن جب آخری دور آیا تو ایک مرتبہ پھر تلوار نکل آئی. اس چیز کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امیر المومنین اپنی بزدلی کی وجہ سے یا معاذ اللہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے گھر میں رہتے ہیں. امیر المومنین نے یہ دکھایا کہ دیکھو میں پہلی تین خلافتوں میں اس لیے گھر میں نہیں بیٹھا کہ میرے پاس طاقت نہیں تھی یا میری عمر زیادہ ہو چکی تھی. اگر یہی بات تھی تو پھر اس وقت کے جب مولا کی عمر 55 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اس وقت علی نے جمل میں، صفین میں، نہروان میں تلوار نکالی. یہ بتا دیا کہ دیکھو جو 55 سال کی عمر میں تلوار نکال سکتا ہے وہ 33 سال کی عمر میں بھی تلوار نکال سکتا ہے جب پیغمبر کی وفات ہوئی. لیکن بات صرف اتنی تھی کہ اگر میں اس وقت تلوار نکالتا تو ایمان ختم ہو جاتا، نفاق کھا جاتا. جس طرح پیغمبر اگر مکے کے اندر جب اسلام مستحکم نہیں ہوا اپنی تحریک کو جہاد اقدامی کے اصول پر، جہاد تو مکے میں بھی تھا لیکن وہاں پر جہاد کا جہاد نفس اور جہاد دفاعی آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا جہاد مکے میں کرتے تو اسلام باقی نہ رہتا، کافر اس مکے میں جاتے لیکن کفر چھا جاتا. چنانچہ یہ بھی امیر المومنین نے بعد والے دور میں کیا. یہ کوئی تبدیلی جواب نہیں، تبدیلی جواب اپنے مقام کے اوپر آئے گا، لیکن ایک معمولی سی چیز نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علی کا تلوار کا نکالنا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علی اس وقت کی حکومتوں سے ناراض تھے. اس لیے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ شخص جس نے اپنی تمام جوانی کے لیے تلوار چلاتے ہوئے گزار دی ہو، 30 سے 33 سال کی عمر تلوار چلاتے ہوئے گزار دی ہو، اور یہ چیز تو آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ جدید اور قدیم تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ 30 سے 40 سال کا زمانہ اصلی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، 20-22 سال کا زمانہ جوانی کا زمانہ نہیں کہلاتا، یہ نوجوانی کا زمانہ اصلی جوانی کا زمانہ 30 سے 40 سال کا ہے. جب انسان کی ہر قوت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد قوتیں گھٹنا شروع ہوتی ہیں، تو اس دور میں 30 سے 40 سال کا دور تو سب سے بہتر دور تھا علی کے لیے اپنی تلوار کو جوہر دکھانے کا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس وقت تلوار تو تلوار کی شکل تک نہیں دیکھی تھی کہ جب مسلمانوں کو ضرورت تھی تلوار کی، وہ آج سیف اللہ بن رہے، آج غازی بن رہے، آج فاتح روم بن رہے، آج فاتح شام بن رہے. وہ لوگ کہ اسلام لانے کے بعد گمنامی میں جا پڑے تھے، لیکن یہ منظر ہم نے دیکھا کہ فاتح وفات پیغمبر بڑے بڑے خطابات کو حاضر کیا، روم کو فتح کیا، شام کو فتح کیا. تو قابل غور بات یہ ہے کہ جس نے انہیں اس سے پہلے میدان جنگ میں شکست دی، جب ان لوگوں کی یہ حالت کی تلوار نکال کر دور دور پھیل گئے، تو اس علی کی کیا حالت تھی جس سے ان میں سے ہر ایک کا شکست کھایا ہوا تھا. پھر علی کیوں نہ نکلے جہاد میں؟ خلافت اول میں بڑی فتوحات ہوئی، خلافت ثانیہ میں بڑی فتوحات ہوئی، خلافت ثالثہ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت عظیم ترین حکومت بن گئی تھی، لیکن علی نے جہاد نہیں کیا. تو کیوں نہ کیا؟ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا علی کو بلایا نہیں گیا تھا، یا علی گئے نہیں تھے. یہی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی تیسری وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر علی کو بلایا نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بلایا تھا؟ یہ فیلن کوئی اختلاف ہوگا، ورنہ اگر اتنے چھوٹے چھوٹے تلوار چلانے والوں کو لشکر کی زبر سالاری دے دی جائے، اور وہ کہ جس کی بہادری کو ہر ایک نے تسلیم کیا اسے لشکر کی زبر سالاری نہ دی جائے، تو کوئی تو مسئلہ ہوگی. یا اگر یہ کہا جائے کہ بلایا گیا تھا علی نہ گئے تھے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ علی جو جہاد کے ہر موقع کے لیے تیار رہتے تھے، پہلے بھی جہاد کیا، بڑھاپے میں بھی جہاد کیا، اس مقام پر کیوں گھر سے نہ نکلے اور کیوں تلوار نہ چلائے؟ یہ دو ہی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یا علی کو بلایا نہیں گیا، یا علی کو بلایا گیا اور علی حاضر نہ ہوئے. اور یہ دونوں باتیں جتنا غور کریں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ علی پہلی تین خلافتوں سے نہ راضی تھے، نہ خوش تھے، نہ کسی مقام پر ان کی حمایت کی، نہ کسی مقام پر ان کا فیور کیا. لیکن یہ پوری تفصیلی کی گفتگو یہ ان شاء اللہ ہماری آئندہ تقریر کے اندر آئے گی، جو امیر المومنین کے موضوع کی دوسری تقریر. اور بات آج اس مقام تک پہنچی ہے، کچھ ذرا کچھ گفتگو سمجھا گیا ہوگا، لیکن آج کی گفتگو بڑی اہم اور ضروری تھی. آئندہ گفتگو کو بالکل وقت شروع ہوتے ہی ابتدا سے شروع کرنے کے لیے کہ آج تمام تمہیدیں ختم ہو گئی، ان شاء اللہ آئندہ موضوع دیر بحث آئے گا، بڑا اہم موضوع. اب اس مقام پر میں چیز کی وضاحت پہلے ہی کرتے چلیں کہ اب ہمارے آئندہ تقریر میں کچھ ایسی روایتیں آئیں گی کہ جن کا نہ آنا لوگ یہ کہیں گے کہ بہتر ہے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں آپ نے ایسی روایت بیان کر کے کیوں ایسی چیزیں بتا دی. مثلاً جناب سیدہ کا جو اختلاف تھا خلیفہ اول، اس اختلاف کو چھپانے کے لیے ایک نئی چیز گڑی گئی تاریخ کے اندر، اور آج سے پہلے یہ پاکستان میں بیان نہیں کی جاتی تھی، اس لیے ہمارے علماء کا گرفتار کرتے تھے، لیکن آج کل ان چیزوں کو بہت بیان کیا جا رہا، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو بیان کریں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ اگر جناب سیدہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوئی تو کیا ہوا؟ جناب سیدہ تو امیر المومنین سے بھی 4-5 دفعہ ناراض ہوئی تھی. جب علی سے ان کی ناراضگی جائز ہے، صحیح ہے، اور علی کے مقام پر فرق نہیں پڑتا سیدہ کی ناراضگی سے، تو حضرت ابو بکر کے مقام پر کیوں فرق پڑے گا سیدہ کی ناراضگی سے؟ تو تفسیر کے ساتھ ایسے 4 یا 5 بڑے ہی اہم واقعات بنا بنا پیش کیے جا رہے ہیں. یہ پرانے واقعات ہیں لیکن اب دوبارہ نکال کر بیان کیے جا رہے ہیں کہ 4-5 وہ روایتیں کہ جہاں جناب سیدہ امیر المومنین سے اتنا ناراض ہوئی کہ ماذا اللہ گھر سے نکل گئی، مسجد میں جا کر پیغمبر سے شکایت کر. تو اب ضروری ہے کہ چیزیں بیان کی جائیں، آپ کے سامنے آئیں، تاکہ اگر کوئی کبھی اعتراض کرے تو آپ ناواقفیت کے جواب نہ دے دیں کہ نہیں ایسا تو کسی تاریخ میں نہیں لکھا، جیسا کہ اس سے پہلے اسی کراچی میں ہو چکا. یہ بڑی اہم بات جو آج کی گفتگو میں ہم نے جان بوجھ کر نہیں لے کر آئے کیونکہ بہت کم تھا، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے پاس تو پیغمبر نے پرورش پا ہی نہیں، وہ تو حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے زبیر تھے کہ جن کے بعد حضرت ابو طالب نے جن کے پاس پیغمبر اسلام نے تربیت پائی. تو اب حضرت زبیر تمام تاریخوں میں موجود ہے یہ واقعات کہ وہ تھے. اب ہمارا جواب کیا گیا کہ زبید نام کی تو کوئی ہستی تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، ہم نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا، یہ کہہ کر بالکل صاف انکار کر دیا گیا، جبکہ دوسرے تو دوسرے ہماری بھی ہر تاریخ میں حضرت زبید کا نام موجود ہے۔ تو اگر پہلے سے آپ کو معلوم نہ ہو اور کوئی اعتراض کرے اور آپ یہ جواب دے دیں کہ نہیں یہ تو کسی تاریخ میں نہیں لکھا اور وہ دکھا دے، تو پھر پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی مقصد کے تحت کچھ ایسی روایتیں آئیں گی کہ آپ خود یہ کہیں گے کہ ان کا نہ آنا بہتر تھا، کہ ہم میں سے بہت لوگوں کو معلوم نہیں تھا، معلوم ہو گیا، لیکن صرف اسی مقصد اور نیت کے تحت آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ پھر روایتوں سے جاہل نہ رہیں، جیسا کہ حکیم ابن حضام کی روایت ہے کہ آج کل تو خیر ہمارے نوجوان واقف ہو گئے، لیکن سالوں پہلے تک کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے تاکہ امیر المومنین کی ولادت کے واقعے کو غلط ثابت کیا جائے۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ ہی کے لیے آسانی رہے گی۔ مسائل دفاع پر آنے سے پہلے صرف ایک بات کا ہم تذکرہ کرتے چلیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو بڑی بنیادی خرابی آ گئی کہ ہم اپنے عقیدے کو معصوم کے اقوال پر نہیں بناتے، بلکہ پہلے عقیدہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد معصوم کے اقوال کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی قول معصوم کا عقیدے پر فٹ نہ بیٹھے تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری عمل کے اندر یہ نہیں آ رہا۔ سب کے یاد رکھیے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ابو الحسن اشعری تب تو یہ کہیں کہ میں نے عقائد کو امیر المومنین سے لیا، معتزلہ کے پانی واصل ابن عطا کہیں کہ میں نے عقائد کو علی سے لیا، اور ہم شیعہ یہ کہیں کہ نہیں پہلے ہم نے اپنا عقیدہ بنایا اور پھر علی کا جو قول اس عقیدے کے مطابق ہوا اسے لے لیا، تو اس کے مطابق نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری فکر یہ کہ ہمارا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے جیسا ہمیں معصوم بتائیں، پہلے تو اس چیز پر گفتگو کریں گے کہ معصوم ہے یا معصوم نہیں، جب ثابت ہو گیا کہ علی معصوم ہے تو اب جو وہ بتائیں گے وہی ہمارا عقیدہ بن جائے گا۔ اس تمیز کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ تقریر میں ایک جملہ لوگوں کے جذبات کو بہت زیادہ بھڑکا گیا، لوگوں کے دلوں میں کھٹکنے لگا، وہ یہ تھا کہ امیر المومنین جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لے کر جناب سیدہ کے پاس آئے اور پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوئی تھی، تو جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میں تم دونوں سے بات چیت نہیں کروں گی اور ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ یہ جملہ ہم نے استعمال کیا، اب ایک مرتبہ لوگوں کو طے آ گیا کہ معصوم اور بد دعا کریں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اگر آپ کا بنایا پھر یہ ہے کہ معصوم بد دعا نہیں کر سکتا، چاہے قرآن کہے یا حدیث کہے تو گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے تو ذرا اس کو دیکھ لیجیے، تو یہ تین منٹ ہم لیں گے تاکہ یہ بات ذہنوں سے نکل جائے۔ پہلی بات تو اگر ہماری کیسے سنی جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی کتاب کے حوالے سے نہیں بیان کیا، نہ ہم نے عقیدہ بیان کیا، بلکہ یہ کہا کہ دوسروں کی کتاب میں تو یہاں تک ایک روایت موجود ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام روایت جو ہم نے بیان کر دی وہ ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ مطلب اگر آج ہم نے کہا کہ حکیم ابن حضام پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ بلکہ دوسروں کی ایک روایت ہم نے بیان کی۔ یہ آئندہ تقریر میں آئے گا کہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین کو جناب سیدہ نے دیکھا کہ قمیض کے پاس بیٹھے تو گھر سے ناراض ہو کر نکل گئی، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا عقیدہ، بلکہ جب دوسرے کی روایت بیان کی جاتی ہے تو ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ روایت کتاب امامت و سیاست کے صفحہ 31 پر ہے، ابن قتیبہ کی مشہور ترین کتاب کتاب الامامت و سیاست، جو اہل سنت کے یہاں سیاست کے موضوع پر بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں، ہم کو یقین کی پہلی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، بہار انوار کی ساتویں جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، جلال العیون کی پہلی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع کے اندر ایک پورا باب قائم کیا ہے کہ فاطمہ کی طرح ابو بکر سے ناراض رہے، اور اس میں بھی یہ روایت نقل کی گئی۔ تو ہماری چار اجلے کتب کے اندر علامہ مجلسی یا شیخ صدوق کی روایت کا انکار کرنا انتہائی مشکل ہے، چار اجلے کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، چنانچہ انکار کی گنجائش نہیں۔ اور آخر کی ایک بات کہ اب ان تمام کتابوں کو بھی چھوڑے، قرآن میں دیکھ لیجیے کہ معصوم بد دعا کرتا ہے یا بد دعا نہیں کرتا، مشہور ترین واقعہ ہے، آپ اس پر بہت زیادہ کو سن کر کچھ بھی ہوتے ہیں فرق بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا کہ واقعے کی بنیاد کیا۔ میدان مباہلہ میں امیر المومنین کیوں نکلے؟ جناب سیدہ جیسی ہستی کیوں پہلی مرتبہ گھر سے نکل کر میدان مباہلہ میں آئی مباہلہ کرنے کے لیے؟ اور مباہلہ کس چیز کا نام؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الگ ساتھ بھی تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ اور اپنے گھر والوں کو لے کے آئے، پھر مباہلہ کریں، اور اس کے بعد قرآن کا جملہ پر نج اللہ الگ ساتھ بھی ہم لانت کریں جھوٹوں کے اوپر، جناب سیدہ جیسی ہستی جو کسی مشکل سے مشکل موقع پر گھر سے باہر آنے کے لیے ایک میدان عہد میں نکلی تھی پیغمبر کا تحفظ کے لیے اور ایک دشمنوں پر لعنت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, کوئی روایت نہیں کہہ رہی, بلکہ قرآن کی وہ آیت کہہ رہی جو ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت بھیجے جھوٹوں پر. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک معصوم بھی نہیں, پورے پنجتن معصوموں کا پورا گروہ میدان میں صرف لعنت بھیجنے کے لیے نکل رہا. یہی لعنت کا بدعا, یہ کلام کا بدعا. تو پورا میدان مباہلہ اور واقع مباہلہ گھومتا لعنت کے گر گئے, اور یہ قرآن کہہ رہا کوئی اور نہیں کہہ رہا. تو ذرا اور کریں کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پہلے آیا مباہلہ کا انکار کریں, اور آیا مباہلہ کا انکار کرنا ہے تو پہلے اس قرآن کا انکار کریں کہ جس میں آیا مباہلہ, اور قرآن کا انکار کرنا ہے تو پہلے اس رسول کا انکار کریں جو قرآن لے کے آیا, اور اگر رسول کا انکار کرنا ہے تو قرآن کا انکار پہلے کریں کہ جس نے رسول کو بھیجا, اور قرآن کا انکار پہلے کریں تو پھر جس چیز کا آپ انکار کریں ہماری آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ قرآن کو مان رہے ہیں اور آیا مباہلہ کو مان رہے ہیں تو آیا مباہلہ کہہ رہی کہ لعنت کرنا کس کو لعنت کرنا ہے؟ رسول لعنت کریں گے, جناب سیدہ لعنت کریں گے, امیر المومنین لعنت کریں گے, امام حسن لعنت کریں گے, امام حسین لعنت کریں گے. قرآن یہ کہہ رہا تو یہ پورا معصومین کا سلسلہ لعنت کر سکتا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ وہ لعنت نہیں کر سکتے؟ اب سوائے اس کے بارے میں جملہ کہنا مناسب نہیں ہے. اب ہماری گفتگو کہاں پر شروع ہوتی ہے, لیکن بہرحال آج آپ نے پوری گفتگو ہو گئی. ایک مرتبہ وہ محمد والے محمد رسول اللہ مسائل سفا ہماری گفتگو چل رہی تھی رد مظالم کے مسائل کے اوپر. 14 منٹ باقی ہیں اس گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے ہیں. یہ ہم پھر بتا دیں کہ گزشتہ تقریر میں بچوں کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی, اس لیے دروازے بند نہ کیے جا سکیں, لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کا انتظام بہت زیادہ ضروری اور اس لیے ضروری ہے کہ ہماری پوری تقریر حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان جی کے واقعات کے گرد گردش کرے. بہرحال یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ حضرات بہت زیادہ تعداد میں تشریف لائیں. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں, کیونکہ گزشتہ تقریر کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے تو بلا وجہ ہم کو آدھا گھنٹہ پہلے بٹھا دیے, ساری باتیں ہم کو پہلے ہی پتہ تھیں, ہم تو کارگر کی سڑکوں پر سن چکے تھے, بلا وجہ ہم یہاں پر آئے. تو وہی باتیں ہو سکتا ہے آئیں کہ جو آپ کارگر کی سڑکوں میں سن چکے ہیں, تو جن کو وہ کہتے ہیں دوبارہ سننا ہے یا ان کی توقع ہے کہ کوئی نئی بات ہو سکتی ہے وہ تو تشریف لائے, اور جن کی پہلی ساری باتیں سنی سنائی ہے ان کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی بلا وجہ ان کو بھی ہوگی اور ان کی وجہ سے خود مومن کی سیٹ بھی ماری جائے گی کہ جو بیچارہ باہر کھڑا ہو کر سننا چاہتا ہے. دوبارہ اب آئیے مسائلے سے باہر. رد مسائل, رد مسائل پر گفتگو چل رہی تھی, اور آج کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ لطیفوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں, ورنہ لطیفے ہی لطیفے رہ جائیں گے اور مسائل تو ختم ہو جائیں گے, آگے نہ بچیں گے. تو گفتگو اس مقام پر تھی کہ کوئی مومن یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میری گردن کے اوپر کسی کا اس پیسے کا حق باقی نہیں. امیر المومنین کا خود پانے سے رہ گیا, لیکن روایت یہ ہے کہ ابو درد جب مولا کو بے ہوش دیکھا, ہوش میں لے کر آئے تو کہا کہ یا امیر المومنین اتنی بری آپ کی حالت کیوں؟ تو جواب دیا کہ اے ابو درد میں ڈرتا ہوں اس جبار اور پہاڑ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو مجھ سے پائی پائی کا حساب طلب کرے گا, مجھے ایک ایک کرنے کا حساب دینا پڑے گا. اے ابو درد میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی کا ایک معمولی سواب میری گردن پر نہ رہ جائے اور میں جہنوں کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جلایا جاؤں جو میرے کلیجے اور میرے گردے کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ مولا کے الفاظ ہیں مناقب ابن شہر آشوب میں. تو رد مظالم تو اتنا مشکل موقع اور اتنی مشکل چیز ہے کہ وہ بہت سے مومنین خالف ان پر کسی کا حق واجب ہو یا واجب نہ ہو, وہ سال کے آخر میں ہم کے ساتھ 100, 200, 300 روپے یوں ہی نکال دیا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کسی ہماری وجہ سے کسی کو اس پیسے کا نقصان پہنچ گیا, ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی کے گندم کا ایک دانا آ گیا, خود بخود وہ نکال دیتے ہیں احتیاط. اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم کو پتا بھی ہے یا عین بھی ہے, روزانہ مارتے بھی رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی نکالنے کو کہا جائے تو سستی کو ہو جاتی ہے اور جو ہاتھ ہو جاتے ہیں, ایسا رہنے لگتا ہے کہ جیسے پتا نہیں کتنا بڑا حکم یہاں پہ آ گیا. اسی لیے روایت ہے کہ مومن کو پہچاننا ہے, مجھے کو نماز اور روزے میں نہ پہچانا وہ تو ہر ایک مومن کرے گا, وہ نہ کرے تو مومن کیسے کہلائے گا؟ اگر پہچاننا ہے تو معاملات کے اندر پہچانو کہ امانت لے گا تو ہمیشہ واپس کرے گا, یہ مومن کی علامت بتائی گئی. اور منافق کی علامت کی بتائی گئی ہے کہ ایسا امانا جب تم اسے امین بناؤ گے وہ ہمیشہ خیانت کرے گا. تو اب آپ کسی دوست کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک کتاب رکھی ہے آپ کو, یہ آپ نہیں کہ کتاب کو اٹھا کر پڑھیں جب تک کہ یا اس کی اجازت نہ ہو یا اس کی طرف سے آپ یا آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ میری طرف وہ اس چیز کے اوپر حاضر ہوگا. چنکا وغیرہ پڑا ہوتا ہے گھروں میں تو دیکھا گیا ہے کہ کسی نے چنکا اٹھایا اسے توڑنے لگا. اب یاد رکھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے لیکن یہ واجبات میں سے آپ کو حق نہیں ہے چنکا توڑنے کا. اگر آپ چنکا توڑیں گے تو یقینا کہ گناہ کبیرہ کے ذمہ آ سکتا ہے اگر وہ مالک اس کے اوپر راضی نہیں تھا. اور جب اس کو پتا ہی نہ ہو تو وہ راضی کیسے ہو, تو عذاب آپ کے اوپر رہ جائے گا. وہ اگر معاف بھی کر دیتا تو وہ معاف نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کو مسئلہ نہیں پتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیاں جو ہم سے اپنے گھروں میں بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں ان سے انتہائی بچنے کی ضرورت. لیکن اگر کبھی ہو جائے تو کیا اب کوئی اس سے بچنے کا راستہ نہیں, کیا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں اور انسان ہمیشہ میں جا کر پھنس گیا؟ تو شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شریعت نے ہماری سہولت کا خیال نہ رکھا. اور وہ سہولت کیا ہے؟ یہ سپاہی چار مسلوں کے اندر بات آ جاتی ہے. کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ کی گردن کے اوپر دوسروں کا ہاتھ آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے جو میری گردن کے اوپر آ گیا؟ کسی سے آپ نے 5 روپے خرچ کیے تھے, کسی سے آپ نے 10 روپے خرچ کیے تھے, کسی سے 1000 روپے خرچ کیے تھے, یا کبھی کسی کے گھر گئے تھے اس کی کسی چیز کو توڑ دیا تھا, اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا. اور یہاں پر پھر ایک مسئلہ بتا دیا جائے کہ ناواجب, ناواجب کے اوپر کسی کام کے کرنے کا گناہ نہیں ہے اور کسی کام کے کرنے کا ثواب نہیں ہے. گناہ اور ثواب اس کو کسی کام کا نہیں ملتا لیکن اس پر وضعی احکام موجود, یعنی اگر وہ کسی کی کوئی چیز کو نقصان کسی چیز کو نقصان پہنچا تو بائے ہونے کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کے نقصان کو پورا کرے. ایک پلیٹ آپ سے ٹوٹ گئی ایک ناواز سے جب 4 سال کا تھا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا, لیکن بالے ہوتے ہی اس کے لیے واجب ہے کہ اس پلیٹ کے پیسے مالک تک پہنچا. ایک گلاس یا ایک مٹی کا آپ تھوڑا اسے ٹوٹ گیا تھا, واجب ہی ہے کہ بالے ہونے کے بعد اس کے پیسے اس تک پہنچا. تو جتنے بھی انسان نے کسی کو مالی نقصان پہنچائے ان سب کو مالک تک پہنچانا واجب. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو نقصان پہنچایا اور کتنا پہنچایا تو مسئلہ بڑا آسان ہے, لیکن یہ کبھی ممکن نہیں. کوئی ایسا شخص نہیں جسے یہ پتا ہو. مانا اگر معلوم ہے تو بڑا آسان ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے پیسے لے جائے اور لے جانے کے بعد اس کے حوالے کر دے کہ جس کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور یہ ذمہ داری, یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ باپ مرا اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کے مال کو لوٹ کا مال سمجھا کہ آیا ہے کسی نہ کسی طرح اسے اڑاؤ, حرام کرو, حرام حرام کرو, ہر ایک داغ لگائے اس کے اوپر بیٹھا رہتا ہے. ادھر میرا بابا مرے اور ادھر میں پاکستان کی فکر بعد میں کروں یا نہیں پاکستان کی فکر پہلے کروں تاکہ اسے اتنا گہرا کما دیا ہو کہ نکلنے کا کوئی چانس باقی نہ رہے. اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر اس کی جائیداد کو اڑائیں گے اور پتے کریں. یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ہراتے ہوئے آ جاتے ہیں جن کا کوئی حق نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقے کے ماحول میں کہ چچا کھڑا ہو گیا کہ میرے باپ نے لاکھوں کی جائیداد چھوڑی ہے, میرا بھی حق. کوئی حق چچا اور چاچا نہیں ہے, چاہے لاکھوں کی چھوڑے یا کروڑوں کی چھوڑے, یہ سارا کا سارا حق بیٹے بیٹیوں میاں باپ اور ماں کا ہے. لیکن کب ایسا اس وقت ہے کہ جب مرنے والے پر کوئی خرچہ باقی نہ ہو. اگر مرنے والے کے اوپر کچھ رد مظالم, وہ قرضہ لیتا تھا واپس نہیں کرتا تھا, اس نے کسی کو نقصان پہنچایا, آپ کی آنکھوں کے سامنے گیا ہے, جگہ جگہ گلاس توڑ رہا ہے وہ, اور اس نے اس کے بعد دوبارہ پھینک کر خبر نہیں, آپ دیکھتے رہے. جب تک کہ باپ ملتا تھا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. باپ مرا تو پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ جا کر اس کو پیسے باپ کے سر کے میں سے اس کے پیسے آپ دیں گے. تو باپ کے مرنے کے بعد جائیداد اس طرح تقسیم نہیں ہوگی جس طرح آدمی کے عام ہوتے ہیں کہ جتنا لوٹ سکتی ہے لوٹو, بلکہ واجب ہے کہ باپ کے تمام قرضے کو پہلے اتاریے جس کے اندر خمس ہے, زکات ہے, حج ہے اور رد مظالم. لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو رد مظالم کرنے پر تیار. تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رد مظالم آپ نے نہیں کیا, پیسے تقسیم ہو کر آپ کے حصے میں آ گئے. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ سارا باپ کا جو عذاب اور گناہ ہے وہ آپ کی اپنی گردن کے اوپر بھی آ گیا. ایک تو آپ پر اپنا ہی کتنا گناہ اور عذاب کا گردن بیچاری ٹوٹی جا رہی تھی, ایک باپ کے بھی عذاب آپ کی گردن کے اوپر آ گئے. تب جب آپ نے باپ کا پیسہ لیا, اگر آپ باپ کا پیسہ نہ لیں تو پھر باپ کا کوئی عذاب اور باپ کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں آیا. تو یہ پہلی ذمہ داری ہوتی. تو اب اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا اس کو جا کر دے دیجیے, یا میرے باپ نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا اس کو جا کر دے دیجیے. یہ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے, کیسے پتا چلے باپ نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا. لیکن باپ اگر فرض کیجیے کہ اپنی ڈیلی ڈائری مینٹین کرتا تھا, اپنا لکھا کرتا تھا کہ آج میں نے فلاں کو اتنا نقصان پہنچایا, آج فلاں کا اتنا پیسہ ختم کر لیا, آج یہ پندرہ لیتے نہیں دی, آج بس میں چڑھا کنڈکٹر کی آنکھ پچی اور اس کے بعد چپکے سے اتر آیا. فرض کیجیے کچھ ایسے رنگین مزاج ہوتے ہیں کہ جو لکھتے ہیں بات کا پوری پڑتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں کہ کتنا میں نے دھوکا دیا اپنا کو. تو اب اگر اس قسم کا کوئی پاپ ہے تو اب تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ پورا موجود ہے, آپ دھیان لگائیے اور جا کر اس کو دے دیجیے. لیکن اس قسم کے پاس بہرحال بہت ہی گنے چنے ہوتے ہیں. اور یہاں سمجھے کہ اس قسم کا پاپ نہ ہونا بہتر ہے, بلکہ اس قسم کا پاپ ہونا بہتر ہوتا کہ کم از کم ایک گناہ کر گیا لیکن اپنا ریکارڈ چھوڑ گیا, آسانوں کے لیے تو آسانی ہو گئی کہ کس طرح جا کر پردہ ادا کریں. تو یہ بہتر ہے. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بھی جتنے اس پر عمل کر سکتے ہیں آگے سے عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہر تاریخ کے اندر جہاں ڈائری میں دوسری چیزیں لکھتے ہیں وہاں یہ بھی لکھا کریں کہ میں نے کس کو کتنا نقصان اور دھوکہ دیا. اور اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ تو مشہور بات ہے کہ انسان کتنا گھبراتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ جتنے گناہ کیے ڈائری میں لکھ لیا کرو, کیوں کہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. یہاں تو دو آدمی دیکھیں گے اور وہ بھی یقین نہیں ہے بلکہ احتمال ہے کہ دیکھیں نہ دیکھیں پتا نہیں, لیکن روز قیامت جب سارے گناہ اکٹھا ہو کر ملیں گے اور اس طرح ملیں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور یہاں اگر کہا جائے کہ ذرا چھپا کر لکھو ڈائری کے اندر لکھ لو, چھپا کر رکھنا, دیش میں رکھنا, تالا لگا کر رکھنا, تب بھی دل نہیں مانتا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کی نگاہ پڑ جائے تو کتنی شرمندگی ہوگی. تو ذرا خود ہی دیکھیں کہ انسان کتنا زیادہ اس کو قیامت پر اعتقاد نہیں, اس کو بھروسہ نہیں ہے, پتا نہیں ملے نہ ملے, ملے ملے نہ ملے نہ ملے, کون اس کی وجہ سے اپنی جان کو حلبان کرے. لیکن مہاراج یہاں پر تو آپ کو رد مطالب دینا, تو اگر یہ پتا ہے کہ کس کا حق ہے اور کتنا حق ہے بڑا آسان ہے کہ اس کو دیجیے, لے جا کر اس کے حوالے کر دیجیے. لیکن یہاں پر لوگوں نے ایک ایسا مسئلہ بتایا تھا کہ جو قابل غور ہے, اور اس اعتبار سے قابل غور ہے کہ ہم نے بڑے گناہ کیے, بڑی غلطیاں کی, آج بالکل معصوم ہو کر ہم اپنے پیسے لے کر جا رہے ہیں. اب کیا تو رہے ہیں لیکن ہم کو یقین ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے بلکہ چار آدمیوں کے کاندھوں پر لائے جائیں گے. اس لیے کہ اگر ہم گئے اس کے پاس اور کہا کہ میں نے تمہیں 5,000, 6,000, 7,000 کا دھوکہ دیا, تو اتنے شریف انسان کون ہوں گے کہ جو سنیں گے, سننے کے بعد آپ کو بٹھا کر آپ کو کوکو کولا پلائیں گے, بلکہ وہ تو سنیں گے کہ دھوکہ دیا ہے تو وہ پیسے بھی لیں گے اور اس کے بعد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ میں سے ہر ایک اس حملے پر کوئی یاد رکھے کہ اگر کوئی اس کے پاس رد مطالب لے کے آ رہا تو جب خدا معاف کرنے کو تیار ہے تو آپ بھی معاف کر دیجیے, کیونکہ پتا نہیں آپ کے اوپر کتنا ہوگا حق واجب. آپ کو بھی دوسروں سے امید ہے تو آپ اس کے معاف کریں, دوسرے آپ کے معاف کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کا عادی نہیں ہے, اس لیے ہماری نصیحت پر عمل نہیں کرے گا, تو آپ اس کو کوئی بہانہ بنا کر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ہدیہ ہے, یہ ایک تحفہ ہے, یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے یہ کہلوایا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے, لیکن اس نے تم سے کچھ پیسے لیے تھے وہ واپس کرنا چاہتا ہے, یہ کہہ کر بھی آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. اس صورت میں یہ چانس ہے کہ آپ کو 10% یا 15% کمیشن کاٹ کر واپس حوالے کر دے گا, تو پیسے کے پیسے پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ فائدہ کا فائدہ ہو جائے گا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ جھوٹ بھی نہیں کہلائے گا اس اعتبار سے کہ اس میں تو کوئی جھوٹ کا چانس نہیں ہے. دوست نے کہا ہے, ہر انسان اپنا دوست ہوتا ہے, تو روایت کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو یہ تو پہلا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مالک کون ہے اور اس کا کتنا پیسہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ مالک کون ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا پیسہ کتنا ہے. یہ مسئلہ بہت ہی مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ کو مالک کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر مصالحت کرنا پڑتی کہ دیکھو میں نے تم سے کمانے میں کچھ پیسے دیے تھے, اب وہ پیسے مجھے یاد نہیں رہے, 100 بھی ہو سکتے ہیں, 200 بھی ہو سکتے ہیں, 400 بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم لوگ طے کر لیں کسی ایک رقم پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد وہ میں تم کو دے دوں گا, تم اپنا تمام حق اس پر معاف کر دینا کہ اگر میں نے زیادہ دیے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں بس زیادہ, اور اگر تمہیں کم ملے ہیں جتنا تم نے دیا تھا اس سے کم تمہیں ملے ہیں تو تم اپنا حق چھوڑ دینا. اسے مصالحت کہا جاتا ہے. اور انتہائی شدت ہے روایات میں کہ جب کوئی مومن کسی کے پاس مصالحت کے لیے جائے تو وہ حقیقت اس سے مصالحت کر لے. کیوں کہ اب روایت کے الفاظ یہ کہ جو دنیا کے اندر کسی مومن سے مصالحت کر لیتا ہے پیسوں کے اوپر, روز قیامت خدا اس سے اس کے گناہوں کے اوپر مصالحت کر لے گا کہ آج آپ نے کسی کو پیسے دیے, وہ آ رہا ہے کہ پہلے مجھے پتا نہیں 200 ہے یا 400 ہے, طے کر لو. اب اس نے آپ کو 200 دے دیے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے معاف کر دی کہ 200 میرا آپ کا تو ٹھیک ہے لیکن 400 تو باقی میں نے 200 معاف کر دی, تو روز قیامت بالکل یہی خدا بھی کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا دے گا اور بڑے بڑے گناہوں کے اوپر خدا آپ سے مصالحت کر لے گا. تو یہاں تک کہ یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ بہت سے متقی اور پرہیزگار بزرگ اسی طریقے سے لوگوں سے جان بوجھ کر بھی مصالحت کر لیا کرتے تھے, کہ انہیں پتا ہے کہ اس کے 400 ہیں لیکن 200 پر مصالحت کر لیتے تھے تاکہ اس مصالحت کی وجہ سے آخرت میں خدا آپ سے مصالحت کر لے. تو اب اس کے بعد آئیے تیسری چیز پر. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے, یہ تیسری چیز یہ سب سے اہم مسئلہ اور بھرنے والے کے ساتھ بھی بہت پیش آتا ہے. تیسری چیز یہ کہ نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے مال میں کتنا رد مظالم کا پیسہ, رد مظالم میں کس طرح یعنی حقوق و ناق کتنے میرے مال کے اندر جمع, اور نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کس کس کا ہے. تو اب اس صورت کے اندر آپ کے لیے مطالعہ تو ممکن نہیں ہے, پورا کراچی ہے, پتا نہیں کس کس کا پیسہ آپ کے پاس آ چکا ہے, یا اگر آپ آتی ہیں کسی چیز کے کہ جہاں جاتے ہیں اسی طرح دھوکے بازی کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو بمبئی میں بھی کچھ کا خرچہ ہوگا, حیدرآباد میں بھی کچھ کا خرچہ ہوگا, کراچی میں بھی کچھ کا خرچہ ہوگا. اب آپ کریں تو کیا کریں, آپ کا مطلب ہماری اپنی ذات ہے, اپنی ذات کی طرف نہ لیں. تو بارہ نگر پر کیجیے کہ ہم لوگ اس چیز کے آدمی ہیں.
ان کا ٹکڑا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا ہے آپ کے نشے میں.
لیکن نہیں ہو سکتا کہ آپ 70 لاکھ یہاں کے لوگوں کو بلائیں, 70 لاکھ بمبئی کے لوگوں کو بلائیں, 70 لاکھ حیدرآباد کے لوگوں کو بلائیں, صرف یہ کہنے کے لیے کہ میرے مال میں چوندی یا چنی کسی کی باقی ہے وہ کون ہے ہاتھ کھڑا کر دے. تو بلا دیکھیے کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا, بہت ہی زیادہ مشکل. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ مال کی مقدار معلوم ہے نہ مالک کا نام پتا ہے تو اس کا ہم نکالیے. خمس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا خاتمہ اس کا نکالیے بالکل اسی طریقے سے جو خمس کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس میں کسی چیز کی سہولت نہیں. خمس میں جو سہولت ہے کہ وہ چیزیں جو استعمال میں ختم نہیں ہوتی ان پر خمس نہیں. اس میں تو جتنا آپ کے پاس جمع شدہ ہے سب کا خاتمہ اس کا نکالیے. نکالنے کے بعد پہنچا دیجیے مشتحد کو آدھا اور آدھا سید کو. آپ کا باقی سارا کا سارا مال بالکل پاک ہو جائے گا. اب اس کے اندر صرف ایک مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ میرے پاس 10,000 ہے, کچھ پتا نہیں کہ کتنے پیسے دوسروں کے ہیں, خود 2,000 بنتا, لیکن اتنا دل کہہ رہا ہے کہ 2,000 تو دوسروں کا پیسہ نہیں, 2,000 سے کچھ زیادہ ہی ہے, تو یہ تو پتا نہیں کہ کتنا, 2.5 ہے 3 ہے 4 ہے 4.25 ہے 4.25, یہ نہیں پتا. اتنا یقین ہے کہ 2 سے تو کچھ زیادہ ہی, تو آپ خود نکالنے سے کام نہیں چلے گا. کس چیز سے کام چلے گا یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ منگل کی گفتگو کے اختتام میں مسائل آئیں گے. اس لیے کہ پورا وقت ہو گیا ہے 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کا, اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں ہے. تو اب آج کی گفتگو کے اختتام پر کچھ صورتحال اس طرح کی ہے کہ آئندہ تقریب ہماری گفتگو امیر المومنین کے سیرت کے اس تاریخی پہلو کے بارے میں ہوگی کہ جس کا آج کل کے ماحول میں جاننا بہت ضروری ہے کہ امیر المومنین نے پہلی خلافت کے اندر 2 تلوار نہ اٹھائی, دوسری خلافت کے اندر امیر المومنین کے ساتھ شورا کا ڈرامہ کرا کر کے کس طریقے سے امیر المومنین کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی, اور کس لیے جیسے ہی شورا کے آدمیوں کے 6 نام مولا کے پاس پہنچے تو مولا کی زبان سے بے ساختہ جملہ کیوں نکلا کہ ایک مرتبہ پھر خلافت قوم سے چھین لیا گیا بغیر تحقیق کے, بغیر کسی چیز کے, صرف نام سنتے ہی. یہ بہت تاریخ کا دلچسپ موضوع ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی ہماری اخلاقیات کی گفتگو اس لیے آ جائے گی کہ جناب سیدہ امیر المومنین اور فاطمہ بنت یاسر, فاطمہ بنت یاسر تو جناب سیدہ کی گفتگو بہت اہم ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ساس اور بہو کا جھگڑا بالکل عام ہے. اور فاطمہ بنت یاسر اور جناب سیدہ جب ایک گھر میں اکٹھا ہوئی تو روایت یہ ہے کہ مولائے کائنات نے اس صبح سے ایک مشورہ دیا تھا, یہ کہہ لیجیے, تو اس حدود متعین کر دیجیے کہ میری بیوی کی کیا حدیں ہیں اور میری ماں کی کیا حدیں ہیں. وہ بڑی اہم چیزیں سننا اس اعتبار سے کہ ایک امام کے گھر میں کس طرح سے ساس اور بہو کے حقوق کو متعین کیا جا رہا ہو, وہی کہنا ہماری آئندہ گفتگو میں آئے گا. اس لیے بھی کہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بڑی اہم چیز, اور آگے بڑھانے کی گفتگو آگے بڑھے گی. اب اس سے پہلے کہ ہماری آج کے نقشے مکمل طور پر اختتام تک پہنچے, ایک سورہ فاتحہ پڑھوں حاجی غلام حسین جیٹھا بھائی گوکر کے حوالے سے. اتنا ہے کہ جن کو سوال کرنا ہے یا معلوم کرنا ہے وہ قریب آ جائیں, اور جن حضرات نے پہلی مرتبہ آج کی اس گفتگو کو سنا وہ یہ نہ سمجھے کہ آئندہ گفتگو کا طریقہ اس طرح سے ہوگا, بلکہ آج جو کہ تمیزی گفتگو تھی اس سے تھوڑی سی خشک ہو گئی, لیکن انشاءاللہ آئندہ سے وہی گزشتہ 4 تقاریب کے طریقے پر ہماری گفتگو آگے بڑھے.